मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें।
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت قرآن مجید کی ایک آیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گلے کی سیٹنگ تھوڑی سی آؤٹ ہوئی بھی ہے، اللہ کرے کہ کنٹینیو پورا بیان مکمل ہو جائے۔ یہ جو میں نے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی ہے، یہ میں کئی ہفتوں سے کر رہا ہوں تلاوت، اور شاید بہت سے لوگ جو پرانا بیان پہلے سے بیان سن رہے ہیں ان کو شاید یہ یاد ہو گئی ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ یہ میں کیوں پڑھتا ہوں بہت زیادہ؟ اس لیے کہ میں اس وقت مخاطب ہوں مسلمانوں سے، اگر غیر مسلموں سے خطاب ہوتا تو ان کو ہم کہتے اسلام میں داخل ہو جاؤ، مکمل کا لفظ استعمال نہ کرتے، کیونکہ وہ تو مکمل باہر ہیں۔ لیکن ظاہر ہے جب مسلمانوں سے خطاب ہوگا تو ہم یوں کہیں گے کہ مکمل داخل ہو جاؤ، داخل تو پہلے سے ہوئے ہوئے ہیں۔ آج کل اسلام میں داخل کے بجائے نکالنے کا زیادہ ٹرینڈ چل پڑا ہے۔ ابن انشاء ایک مزاحیہ گزرا ہے، اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ دائرے کی قسمیں، ہوتا ہے نا بچے جیومیٹری سیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس نے ان قسموں میں بتایا کہ ایک دائرہ اسلام کا دائرہ بھی ہے، اس میں کارٹون بنایا ہوا تھا ایک مولانا صاحب بیچ میں جو ڈنڈے سے لوگوں کو نکال رہے ہیں، اور بتایا کہ پہلے اس میں لوگوں کو داخل کیا جاتا تھا، آج کل اس سے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے۔ کہتا نہیں یہ دائرہ اسلام سے خارج، یہ دائرہ اسلام سے خارج۔ بیان میں بیچ بیچ میں جو چیزیں یاد آتی ہیں تو میں جمعہ اور اتوار کے بیان میں کوشش کرتا ہوں ان کو بھی چلاؤں، کیونکہ واضح نصیحت کی مجلس ہے، جو چیز بھی آ جائے پارسل کر دینی چاہیے، جو بھی خیر کی بات، چاہے وہ موضوع سے ہٹ کے بھی کیوں نہ ہو، سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ جو میں مسلمان کا لفظ استعمال کرتا ہوں، بہت سے لوگوں کو اس پہ بھی اعتراض ہے کہ مسلم ہوتا ہے مسلمان تو نہیں ہوتا، قرآن و سنت میں ہمیں جو لفظ ملتا ہے وہ کیا ملتا ہے؟ مسلم۔ تو خوب سمجھ لیں، الفاظ کے بکھیڑوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلم مسلمان، اردو میں مسلمان مسلم ہی کو کہتے ہیں، شاید یہ اس طرح سے وجود میں آیا ہے کہ فارسی میں مسلم مسلمان، جیسے طالب سے طالبان، جمع کا صیغہ جو ہے نا، طالب ایک طالب علم کو کہتے ہیں، طالبان بہت سارے طالب، تشنگان علم کہتے ہیں نا، جمع کا صیغہ ہے یہ فارسی میں، تو اردو میں فارسی بہت ہے، تو مسلم سے شاید مسلمان ہوگا، بہت سے مسلم یعنی مسلمز کو کہا جاتا ہوگا، تو پھر بن گیا مسلمان۔ इसमें कोई कुछ टेंशन लेने का नहीं है। जैसे लफ्ज अल्लाह को खुदा कह देने से कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई इतने बड़ा मसला नहीं है। अल्लाह को अल्लाह भी कह सकते हैं, खुदा भी कह सकते हैं, फारसी में है खुदा, गॉड भी कह सकते हैं इंग्लिश में। अमल में मुसलमान बिल्कुल जीरो होता जा रहा है, अल्फाजों के बखेड़ों में पड़ा हुआ है। तो बार बार मैं बात कहता हूं, फिरकावारियत नामों को देख के कहा जाता है, मुख्तलिफ फिरके नामों को खत्म करो, तो नामों को खत्म करने में एक नया फिरका बना लेते हैं। तो किसी भी कोई भी चीज की पहचान कुछ भी बन जाती है। लोग अपनी आसानी के लिए ना, जबान जो है ना, जबान लैंग्वेज जिसे कहते हैं हम, ये बिल्कुल नेचुरल वे में वजूद में आती है। इसमें आप अगर काट छांट शुरू कर देंगे तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। लोग जब जिस चीज को जो नाम दे दें तो मान लेना चाहिए उसको। अब ये जो मैं बार बार बताता हूं, ये मेरा टॉपिक नहीं है, दो मिनट में बस इसको समेट के आगे चलते हैं, कि ये जो देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस और फलाना, डिमकाना, हनफी, शाफी, ये लोगों के दिए हुए नाम है, ये गैर मुस्लिम के मुकाबले में नहीं है, ये मुसलमानों के आपस के मुकाबले में है। अब जब एक चीज होगी तो उसको नाम तो दिया जाएगा ना। मुस्लिम के मुकाबले में, चाहे देवबंदी हो, बरेलवी हो, शिया हो, अहले हदीस हो, जो भी हो, गैर मुस्लिम के मुकाबले में हम सब क्या हैं? मुस्लिम हैं। लेकिन जब मुसलमानों में मुख्तलिफ मकतब फिक्र वजूद में आ गए तो वो एक दूसरे से फर्क कैसे करेंगे? मुस्लिम गैर मुस्लिम से करेंगे? अगर मुस्लिम गैर मुस्लिम से करेंगे, इसका मतलब आप दूसरे को गैर मुस्लिम मान रहे हो। तो जब मुख्तलिफ मकातिब फिक्र वजूद में आ गए तो उनका एक दूसरे से फर्क करने के लिए इस्लाम के अलावा कोई और नाम देना पड़ेगा। एक आसान सी मिसाल दे देता हूं, हिंदुस्तान में फिरके नहीं थे, तो कुछ लोग तीजा चालीसवां करते थे, कुछ तीजा चालीसवां नहीं करते थे। अब लोगों ने तो फर्क करना है ना, तो लोगों ने अपनी आसानी के लिए नाम दे दिया कि यार जो नहीं करते उनका ताल्लुक ज्यादातर देवबंद के मदरसे से है, तो लोगों ने उनको हाईलाइट कर दिया। किस नाम से? देवबंदी के नाम से। ये पब्लिक का दिया हुआ नाम है। और जो तीजे चालीस में करते थे वो एक मकतब फिक्र था, उनके पास उनके अपने दलाइल थे, उनसे चाहे हम मुत्तफिक हों या ना हो, लेकिन उन्होंने कुछ बनाए दलाइल, उनकी राय थी। तो जब वो लोग बड़ी तादाद में आ गए और वो रबीउल अव्वल में ये सब कुछ करने लगे जो वो करते हैं, तो एक मकतब फिक्र था, तो लोगों ने उसका नाम क्या कर दिया? क्योंकि उनका ताल्लुक ज्यादातर बरेली से था, तो लोगों ने खुद क्या कहना शुरू कर दिया? भाई ये बरेलवी है। अब अगर आप कहें हम सब मुस्लिम हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि जो तीजे चालीस में नहीं कर रहे वो बरेलवियों से फर्क के लिए लोग उनको नाम दे मुस्लिम। इसका मतलब खुद बखुद मान लिया कि जो तीजे कर रहे हैं वो गैर मुस्लिम है। इससे फिरकावारियत कम होगी या बढ़ेगी? वो कहेगा यार हमें तुमने गैर मुस्लिम बना दिया। तो मुसलमानों के आपस में जब डिफरेंस होगा ना, तो उसमें फर्क के लिए यही नाम दिए जाएंगे। अब जो लोग कहते हैं मैं ना देवबंदी, ना बरेलवी, ना अहले हदीस, ना फलाना, ना डिमकाना, तो हम उनसे कहते हैं फिर आपका नजरिया क्या है, आपका आपकी सोच क्या है? तो जो आपकी सोच है तो वो सोच के लोग तो पहले से पाए जाते हैं, तो वही तो हो गया। नाम आपने वो नहीं रखा लेकिन वो सोच आपकी पाई जाती है। और जब आप अपने आप को कहेंगे मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम, तो गैर मुस्लिम से फर्क के लिए तो मुस्लिम कहा जाएगा, लेकिन आपस में फर्क के लिए अगर मुस्लिम कह रहे हैं, इट मीन्स दूसरा क्या है, आप उसको गैर मुस्लिम मान रहे हैं। और आसान कर देता हूं, फिर ये चलता हूं आगे। ये बहुत ज्यादा फिरका, फिरके, फिरके आजकल ये लफ्ज बहुत ज्यादा चलाया जा रहा है। इसके नाम पे फिरके कम नहीं हो रहे, बनाए जा रहे हैं, फैक्ट्रियां लगा दी हैं फिरके बनाने की। अब बहुत से लोग कहते हैं हमारा कोई फिरका नहीं है, हालांकि इस्लाम में सबसे पहले दो बड़े फिरके वजूद में आए हैं। ये तो बाद के हैं ना, किसी ने बरेलवियत का नाम दे दिया, नाम बाद में आए हैं। ये मकतब जो सोच थी वो तो बहुत सो की हमेशा से रही है, जो नजरिए थे। सबसे पहले जो वजूद में आए, जो आज तक कायम है, उनकी बात कर रहा हूं, वो शिया और सुन्नी वजूद में आए हैं। शिया हजरात का जो बेसिक दावा है पंज तन पाक, अहले बैत को और हजरत अली को, दीगर असहाबे रसूल पे फजीलत देना, उनके अपने उसूल हैं, वो उन उसूलों पर अमल पैरा है। वो दो नमाजें हमेशा इकट्ठी पढ़ते हैं, वो तीन तलाक को एक भी नहीं मानते, कुछ एक मानते हैं कुछ एक भी नहीं मानते। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के फैसलों को बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराते, तभी वो मुता को भी जायज समझते हैं। उनमें बड़े फर्क थे उनके अंदर और सुन्नियों के अंदर। ان کا عقیدہ بھائی 11 امام ہیں 12 امام ہیں، وہ امام کو بھی بہت زیادہ امام کو درجہ دیتے ہیں وہ. تو جو یہ عقیدوں کے حامل نہیں تھے، جن کا یہ عقیدہ تھا نہیں بھائی قرآن حدیث اور صحابہ، خلفائے راشدین کو بھی ویلیو دینی ہے، تمام صحابہ کو ماننا ہے، ہر نماز اپنے ٹائم پہ پڑھنی ہے. سفر میں تو اختلاف ہے اہل سنت والجماعت میں آپس میں، لیکن جب حضر میں ہوں گے تو ہر نماز اپنے ٹائم پہ ہوگی. متا حلال نہیں ہے، تین طلاقیں تین ہوتی ہیں. تو جن کا یہ کانسیپٹ تھا ان کو کیا کہا جانے لگا؟ اہل سنت والجماعت. حالانکہ آپ کہتے نہیں نہیں ہم فرقوں میں نہیں پڑھیں گے، یہ مسلم ہیں، اس کا مطلب آپ نے ان کو کیا مان لیا؟ غیر مسلم. اگلا قبول کر لیتا اس نعرے کو؟ وہ کہتا بھائی ہم وہ تو کہہ رہے ہم تو مسلم ہیں، وہ تھوڑی آپ اس کو 100 دفعہ غیر مسلم کہیں اگلا ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو علماء نے کیا کیا بھائی ٹینشن سے بچنے کے لیے، کہ بھائی دو مکاتب فکر ہیں، ایک کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے اور ایک کو شیعہ کہا جاتا ہے. پھر اہل سنت والجماعت کو شارٹ فارم میں سنی کہا جانے لگا. میں نے کہا نا زبان جو ہے وہ پرواہ نہیں کرتی ہے، زبان آٹومیٹیکلی وجود میں آتی ہے، لوگ جس چیز میں آسانی دیکھتے ہیں وہ اس کو خود وضع کرتے ہیں. جو زبان کے الفاظ ہیں ان کو وضع کسی ادارے میں نہیں کیا جاتا، وہ آٹومیٹیکلی لوگوں کی زبان پہ. ابھی آج کے نا پروگرام تو بڑھ گیا، چل رہا ہے نا مارکیٹ میں، اب یہ کسی نے بیٹھ کے بنایا ہے، اب ہر جگہ یہ بڑھ گیا کا لفظ. اب اصل بڑھ گیا کہ جو بھی مطلب ہو، اصل بڑھ گیا. مجھے کل کسی نے کہا یہ بڑھ گیا بہت برا لفظ ہے، اس کا تو یہ مطلب ہے، اس کا تو وہ مطلب ہے، یہ بڑھ گیا کا لفظ. میں نے کہا جو بھی مطلب ہے ابھی یہ نہیں ہے، ابھی وہ مطلب ہے جو مارکیٹ میں چل رہا ہے. بڑھ گیا کا مطلب بیڑا غرق ہو گیا پروگرام کا. اچھا چھالیاں بھی آ گئیں، میم سے بہت آ رہی ہیں، پروگرام تو بڑھ گیا. میں شہد لینے گیا تو میں چٹان کے اوپر چڑھا ہوا تھا نا، بہت ہائٹ پہ، ایک یعنی 1000 فٹ بلندی پہ شہد کے لیے میں بلوچستان کے پہاڑ پہ چڑھا. شہد کا چھتا میں نے کہا اپنے ہاتھوں سے کاٹوں گا، میں شوق ہے ہمیں اس طرح کی حرکتوں کا. اب بہت اوپر ہم چڑھ گئے، پھسلنے کا خطرہ تھا، دھڑام سے نیچے آتا. تو جب چھتا کاٹ رہا تھا میں نے کہا ایسا نہ ہو کہ پروگرام تو بڑھ نہ جائے کہیں، پاؤں پھسلے اور پروگرام لوگ کہیں پروگرام تو بڑھ گیا، کیونکہ ویڈیو بھی بن رہی تھی. تو اب آپ لوگوں کو سمجھاؤ نہیں بڑھ گیا ایکچولی، بہت اس کے برے معنی ہیں اور فلانا ہے. او بھائی کسی کا ذہن اس برے معنی کی طرف نہیں جا رہا. تو زبان بالکل نیچرل وے میں وجود میں آتی ہے اور اس کو جیسی ہے ویسے ہی رہنے دینا چاہیے، اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا. تو اب بالکل ایسا ہی ہے کہ جو اہل سنت والجماعت تھے، شارٹ میں لوگوں نے ان کو کیا کہنا شروع کر دیا؟ سنی. اب آپ یہ کہیں میرا کوئی فرقہ نہیں ہے، میں کسی فرقوں کو نہیں مانتا، میں صرف مسلمان ہوں. تو لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ بھائی آپ شیعہ ہو یا سنی ہو؟ وہ کہہ میں شیعہ سنی کو نہیں مانتا، میں مسلم ہوں. میں کیا ہوں؟ خالص مسلم. تو اگلا پوچھے گا نا کہ آپ کے عقیدے کیا ہیں؟ آپ حضرت علی کو دیگر صحابہ پہ فضیلت دیتے ہو؟ آپ متا کو جائز سمجھتے ہو؟ وہ کہہ نہیں. اسے کہا جائے آپ ہر وقت دو نمازیں اکٹھے کرنے کے قائل ہو، ظہر ہمیشہ جیسے شیعہ لوگ پڑھتے ہیں؟ وہ کہے گا نہیں. تو اسی کو تو سنی کہا جاتا ہے جو یہ کام نہیں کرتے. آپ سب صحابہ کو مانتے ہو؟ ہاں جی مانتا ہوں. تو یہی تو سنی ہے، انہی کو تو سنی کہتے ہیں. کہ نہیں میں سنی نہیں، میں مسلم ہوں. تو بھائی جو عقیدے آپ کے ہیں ان شارٹ اس کو سنی کہا جاتا ہے، اس میں کیا تکلف ہے؟ منہ سے پھوٹ دو کہ میں سنی ہوں. مان رہے ہو انہی عقیدوں کو، تو اسی کے تو لوگوں نے آسانی کے لیے ان شارٹ کیا کہنا شروع کر دیا؟ سنی کہنا شروع کر دیا. اب آپ اس لیے نہیں کہہ رہے اپنے آپ کو سنی کہ میں فرقے کی چھاپ نہیں لگانا چاہتا. بھائی چھاپ لگانا چاہو یا نہیں چاہو، پبلک جو ان عقیدوں کا حامل ہوتا ہے پبلک اس کو سنی ہی سمجھتی ہے. تو آپ بول دو میں سنی ہوں، کچھ نہیں ہوتا اس سے، کوئی قیامت نہیں آ جائے گی. ایسے موقع پہ بلا وجہ نہیں چیختے پھرو گے میں سنی ہوں، میں فلانا ہوں، میں ڈمکانا ہوں، میں یوں ہوں. جب ضرورت پڑے تو کہا جا رہا ہے نا، بلا وجہ تھوڑی ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. اور آسان مثال، بر صغیر میں جب احمد رضا خان بریلوی آئے اور انہوں نے وہ بہت زیادہ اس کا پرچار کیا، خاص جو ان کے مخصوص عقائد تھے وہ صحیح تھے غلط تھے اس پہ بحث میں تو میں جا ہی نہیں رہا. اس کے بعد ایک خاص مکتبہ فکر وجود میں آیا کہ بھائی ربیع الاول کو عید کا دن کہنا ہے اور تیجا کرنا ہے، چالیسواں کرنا ہے، جو بھی کر رہے ہیں وہ ایکٹیویٹیز. اب کیا ہوا کہ جب یہ ایکٹیویٹیز بڑھی ہیں تو لوگوں نے کہا یہ والے جو لوگ ہیں نا कुछ लोग ये चीजों को मानते हैं और कुछ लोग इन चीजों को बोलो नहीं मानते। तो लोगों ने जो नहीं मानते थे उनको देवबंदी कहना शुरू कर दिया। जैसे हम लोग नहीं मानते, हमारे अकाबिर भी नहीं मानते थे, तो लोगों ने कहा कि यार ये जो मकतबा फिक्र है ना, इनका ताल्लुक ज्यादा ताने वाने इनके देवबंद मदरसे से जाके मिलते हैं। तो चाहे अब ताने बाने देवबंद से मिले या ना मिले, बर्रे सगीर में सिर्फ देवबंद का मदरसा थोड़ी था, लाखों हजारों मदरसे थे। चाहे जिस मदरसे से भी फारे हो, चाहे वो देवबंद का ना भी हो, पब्लिक ने उसको क्या कहना है देवबंदी, क्योंकि पब्लिक आसानी देख रही है ना, आसानी देख रही है, उसकी डेप में नहीं जाती, जबान में नहीं इतनी डेप में जाया जाता। लोग कहते हैं यार इन शॉर्ट बताओ क्या हो तुम। और जो लोग ये काम कर रहे थे उनको पब्लिक ने क्या कहना शुरू कर दिया, भाई बरेलवी कहना शुरू कर दिया। अब आपके यहां कोई बंदा रिश्ता लेकर आया अपनी बेटी, आपकी बेटी के लिए, बैठा हुआ है सामने, चाय रख दिया आपने, डुबो के भी नहीं खा रहा, उसको पता है रिश्ता टूटने का खतरा होता है, एटीट्यूड के खिलाफ है ये, डुबो के खाना ना, तमीज से बैठा हुआ है। आप लोग क्या थे कि आप तीजा भी करते हैं, चालीसवां भी करते हैं, उर्स भी मनाते हैं, कव्वालियों में भी जाते हैं, आपका एक ये सोच है, आपको रिश्ता इसी किस्म का चाहिए। मैं समझा पा रहा हूं, इधर तवज्जो मेरी तरफ, आपको रिश्ता चाहिए इसी मिजाज का। तो आप लड़के से इन शॉर्ट क्या पूछोगे कि आप मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, ये पूछोगे? अगर आपने पूछ लिया कि बेटा आप हमारा कोई फिरका विरका नहीं है, हम देखना चाहते हैं आपकी सोच क्या है, हम सिर्फ मुस्लिम हैं, तो बेटा आप मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, वो क्या कहेगा, मैं कोई हिंदू ईसाई चमार लग रहा हूं आपको, वो शर्म नहीं आती आप किस तरह के सवाल पूछ रहे हैं मुझसे, बोलो ना क्या हो गया, यही कहेगा ना। वो जवाब में कहें देखो बेटा हम फिरकों को तो मानते नहीं, हम तो ये मानते नहीं, देवबंदी बरेलवी है लहदीस और शिया सुन्नी, बेटा ये सब चीजें ये तो मंजन है, मंजन ये क्या है, ये फिरकों के मंजन है, बेटा हम सिंपल मुसलमान है, आप बताओ क्या हो, आप मुसलमान हो या नहीं। अगला कहेगा अंकल खतने दिखा दूं क्या मैं आपको, मैं मुसलमान हूं तो मुसलमान घराने में आया हूं ना, किस तरह की बातें कर रहे हैं आप भी मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान हैं। तो अब आप ये बताएं कि मुसलमानों में आपका मकतब फिक्र क्या है, किस सोच के हामिल हैं आप, आपकी सोच क्या है, आपके उसूल और जाब्ते क्या हैं, आप तीजे चालीस में करते हैं, कहेगा हां बेटा, आप उर्स पे जाते हैं, हां बेटा, आप नबी को आजन नाजे समझते हैं, हां बेटा, अच्छा तो आप बोल देना मुंह से इन शॉर्ट के हम बरेलवी हैं, घंटा मेरा पी गए आप बैठ गए। और लड़की वाले भी लड़के से ये पूछेंगे कि बेटा इन शॉर्ट आप बताओ, अच्छा लड़का उल्टे सवाल पूछ रहा है, आप मुस्लिम हैं, मैं सिर्फ मुस्लिम हूं, आप बताएं मुस्लिम है, वो देंगे रिश्ता, बोले पता नहीं किस किस्म का आदमी, हम क्यों हिंदू लग रहे हैं हम तुझे शक्ल से क्या। तो वो भी इन शॉर्ट पूछेंगे बेटा आप दो बड़े मकतब फिक्र बर्रे सगीर में चल रहे हैं, कुछ तीजे चालीसवें को मानते हैं, कुछ तीजे चालीसवें को नहीं मानते, तो जो नहीं मानते उनको देवबंदी कहा जाता है। लोगों ने अपनी आसानी के लिए नाम दिया और सोसाइटी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया उस नाम को, और जो करते हैं उनको बरेलवी कहा जाता है। तो इन शॉर्ट आप बता दो कि आप देवबंदी हो या बरेलवी हो, वो अगर कहते मैं बरेलवी, चल भाई ठीक, रिश्ता डन डना डन। अगर वो कहते कि मैं देवबंदी हूं तो भाई पतली गली से निकलो, समझ रहे हो, नामों की बात कर रहा हूं मैं। हां बिला वजह अपना नाम हाईलाइट करना, अच्छा एक और इसमें हम अहले हदीस को भी इसमें ले लेते हैं, अहले हदीस क्या है, जब शिया सुन्नी दो फिरके बड़े वजूद में आए, जिनका अभी तक फिरके तो बहुत सारे बने थे, बहुत सारे तो खत्म ही हो गए, क्योंकि जो बातिल चीजें ज्यादा पनपती नहीं है, और पनपती भी है तो एक जगह कायम नहीं रहती। आप अगर 1200 साल पहले के शिया को देख लें तो अलग थे, 200 साल बाद वाले अलग, आज अलग, तो वो बहुत यानी एक जगह नहीं। आप अहले सुन्नत वाल जमात को देखेंगे ना तो जो 1200-1300 साल पहले थे आज भी उसी ट्रैक पर हैं, वो खास तौर पर जो इन चारों मकातिब फिगर को फॉलो करते हैं, हनफी मालिकी शाफी हम्बली, उनके उसूल 1300 साल पहले लिख लिए गए थे, मसाइल भी लिख लिए गए थे, तो अब उससे हटते नहीं है ये। आपको हनफी 800 साल पहले का भी वही नजर आएगा जो आज था, शाफी 800 साल पहले का भी वैसे ही नजर आएगा जैसा आज था। अगर तब्दीली हुई है तो बिदत के हवाले से हुई है, किसी में बिदतें आ गई किसी में बिदतें
کوئی ایکسٹریم لیول پہ ادھر چلا گیا, کوئی مسائل کے معاملے کی بات کر رہا ہوں جو اسلامک لا ہے, لا نہیں چینج ہوا کیونکہ وہ ریٹن فارم میں آ چکا تھا پہلے. تو اب میں عرض کر رہا تھا کہ دو فرقے بڑے وجود میں آ گئے, ایک کو کیا کہا جاتا تھا شیعہ, ایک کو کیا کہا جاتا تھا سنی. تو سنیوں کا جو اصول اور ضابطہ تھا وہ یہ تھا کہ قرآن سے مسئلہ دیکھا جائے, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے, اس کے بعد صحابہ. تو انہوں نے اس اصول کو سامنے رکھ کے ریسرچ کی, اور باقاعدہ جیسے حدیث کو ریٹن فارم میں محدثین لے کر آئے کہ بھئی اب سینہ بسینہ کب تک چلے گی, اس کو ریٹن فارم میں لے کر آؤ, کتابیں لکھو, ضائع ہو سکتا ہے علم. تو اسی طرح جو مسائل تھے, یہ جائز ہے, یہ ناجائز ہے, یہ مکروہ ہے, یہ حرام ہے, یہ مکروہ تنزیہ ہے, فلاں کام کرنے سے سجدہ صاحب واجب ہوتا ہے, فلاں غلطی کرو تو سجدہ صاحب نہیں پوری نماز ہی لوٹانی پڑے گی, ہزاروں مسائل تھے نا. تو ائمہ کرام نے اجتہاد کیا اور مسائل کو ریٹن فارم میں لانا شروع کیا. تو جو اہل سنت والجماعت تھے وہ ان کے چار مکاتب فکر وجود میں آئے, جس جو کام امام ابو حنیفہ نے کیا اس کام سے جو متاثر ہوئے اور اس طریقے کو جنہوں نے فالو کیا ان کو کیا کہا جانے لگا, حنفی. اور جنہوں نے امام شافی کو فالو کیا ان کو کیا کہا جانے لگا, بولتے کیوں نہیں شافی. اب آپ بتاؤ جو امام شافی کو فالو کرتے ان کو اگر ہم مسلم کہتے کہ نہیں حنفی شافی کچھ نہیں ہوتا ہے, مسلم ہے, اس کا مطلب شافی اگر مسلم ہے تو حنفی بھی غیر مسلم ہے, نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ تو یہ صحیح نام, یہ نام صحیح ہوتا؟ جنہوں نے امام مالک کو فالو کیا ان کو کیا کہا جانے لگا, مالکی. جنہوں نے امام احمد کو فالو کیا انہوں کے کیا کہا جانے لگا, حنبلی, جیسے کہ سعودی عرب میں. تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ چار اماموں کا فقہ دنیا میں چلا ہے صدیوں, بہت سارے مسائل میں ان میں اتفاق تھا. کچھ مسائل ایسے تھے کہ دو امام ایک طرف دو دوسری طرف, کچھ میں تین ایک طرف ایک ایک طرف. تو جو اختلافی تھے وہ اب اختلافی رہ گئے ہمیشہ کے لیے, جو اتفاقی تھے وہ کیا بن گئے, اتفاقی بن گئے. اب جو اختلافی تھے تو علماء نے کہا کہ بھئی چونکہ اتنے بڑے بڑے ائمہ نے ریسرچ کا کام کیا ہے یہ اختلاف اب حل نہیں ہو سکا, جیسے رفع الیدین کا مسئلہ اختلافی بن گیا, امام کے پیچھے آمین زور سے کہنی ہے آہستہ کہنی ہے, یہ کیا بن گیا, اختلافی. ہاتھ یہاں باندھنے یہاں باندھنے, یہ ذہن میں رکھے, سینے پہ ہاتھ باندھنا کسی مجتہد سے منقول نہیں ہے, بلکہ سعودی عرب کے ایک عالم کا بھی کلپ بھی آیا اور انہوں نے کہا یہ مکروہ عمل ہے سینے پہ ہاتھ باندھنا, کیونکہ اس بارے میں صحیح حدیث موجود نہیں ہے. تو اگر میں کہتا نا ہندوستان کے کسی عالم کا تو پھر لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ تو مانتے ہی نہیں حدیثوں کو, حالانکہ غلط بات ہے, کیوں نہیں مانتے بھائی. لیکن سعودیہ کے, تبھی آپ نے ائمہ حرمین کو بھی دیکھا ہوگا سینے پہ ہاتھ نہیں باندھتے, وہ بھی نیچے ہاتھ باندھتے. تو چاروں اماموں میں کسی کے ناف کے اوپر ہے, کسی کے ناف کے تھوڑا سا اوپر, کسی کا ناف کے بالکل اوپر, ایسا چاروں میں سے کسی کی ریسرچ نہیں ہے کہ سینے پہ ہاتھ باندھے جائیں, یہاں یوں کر کے ہاتھ باندھے جائیں. خیر جو باندھتے ہیں ہمیں ان سے کوئی چڑ نہیں ہے, کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے یہ, میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو الزام لگایا جاتا ہے نا کہ یہ لوگ حدیثوں کو نہیں مانتے, یہ الزام غلط ہے. کیونکہ حدیثوں میں ہوتا نا تو یہ چار اتنے بڑے بڑے مجتہدین جن کو پوری امت نے, جو تابعین تبع تابعین کے دور کے لوگ تھے, ان کو تو حدیثیں زیادہ پہنچی تھیں اور حدیث کی سند کی تحقیق یہ زیادہ اچھے طریقے سے کر سکتے تھے, یہ قائل ہوتے اس کے. تو ابن خزیمہ کی جو روایت ہے سینے پہ ہاتھ باندھنے والی, صحیح روایت نہیں ہے. مصیبت آج کل یہ ہے کہ آپ کا جو مذہب ہوتا ہے آپ وہ حدیث کو لازمی صحیح کہنا ہے مارکیٹ میں جو چل رہا ہے, اور جو مخالف کی دلیل ہے وہ لازمی کیا ہے, پہلی نظر میں ہی ضعیف ہے, یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. خیر تو ان چاروں اماموں میں جب اختلاف کچھ باقی رہ گیا تو امت کے بڑے بڑے علماء نے فتویٰ دیا کہ بھئی اب یہ اختلاف ختم کرنا ممکن, بولو, نہیں, کیونکہ صحابہ میں یہ اختلاف تھا, کوئی یہاں ہاتھ باندھتا کوئی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا. صحابہ میں صحیح حدیث سے ثابت ہے ایک صحابی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے, اور یہ بھی ثابت ہے صحیح سند سے کہ مدینہ والے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے. تو امام مالک نے کہا کہ بھئی مدینہ والے جب ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں تو نبی کی آخری نماز تو انہوں نے دیکھی ہے, تو میں ہاتھ چھوڑ کے نماز کے قائل ہوں. ٹھیک ہے, ہاتھ باندھنے والی حدیثیں ہیں لیکن وہ پرانے زمانے کی ہیں, مدینہ کس کو فالو کر رہا ہے, نبی کے آخری عمل کو فالو کر رہا ہے, تو میں ہاتھ چھوڑ کے نماز. تبھی مالکی یا پوری دنیا میں جہاں بھی ہیں کیسے نماز پڑھتے ہیں, بولتے کیوں نہیں ہاتھ چھوڑ کے. اب کبھی ہمیں ہاتھ چھوڑا ہوا بندہ نظر آ جائے نماز پڑھ رہا ہے تو ہمیں اشکال ہوتا ہے, یار ساری دنیا تو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہی ہے یہ کیوں چھوڑ رہا ہے. تو ہم بجائے اس کے کہ بولیں یہ مسلم ہے یا میں مسلم ہوں تو کیا مطلب وہ غیر مسلم, وہ ہندو ہے وہ. تو ان شارٹ ہم کیا کہتے ہیں, یہ فقہ مالکیہ کو فالو کرتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں بھائی, یعنی مالکی ہیں یہ, کیا مطلب؟ یہ امام مالک کی جو تحقیق ہے اس کو زیادہ اس پر اعتماد کرتے ہیں. حدیثوں میں تو سب کچھ ملے گا آپ کو. جب سب کچھ ملے گا تو کسی نے ایک حدیث کو ترجیح دی, دوسری میں تاویل کی, کسی نے دوسری کو ترجیح دی, اس والی حدیث میں تاویل کی. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اور یار بہت سے نئے لوگ آ جاتے ہیں تو پرانی مثال دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ یہ ٹاپک منجی ٹھک جائے, اس ٹاپک کی ایک دفعہ کمپلیٹ ہو جائے, پروگرام بڑے نہیں. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کی طرف, بخاری مسلم کی حدیث ہے, ایک لشکر کو روانہ کیا. خوب غور سے سننا تاکہ یہ فرقواریت کے نام پہ جو گند پھیلایا جا رہا ہے نا معاشرے میں, پہلے فرقواریت پھیلائی جا رہی تھی لیکن صاف پتہ چلتا تھا یہ فرقہ پرست ہے, اب لیبل لگایا جا رہا ہے اتحاد امت کا, لیبل چینج کر دیا لیکن فرقواریت پہلے سے زیادہ پھیلائی جا رہی ہے, لیبل چینج ہو رہا ہے اب خالی, یعنی اس طریقے سے پھیلائی جا رہی ہے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. تو دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کی طرف لشکر روانہ کیا, صحابہ کرام کا توجہ ہے نا آپ کی میری طرف. جب لشکر روانہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اثر کی نماز اس وقت تک نہ پڑھے جب تک بنو قریظہ نہ پہنچ جائے. اب صحابہ کے پاس اس سے زیادہ صحیح حدیث کوئی ہو سکتی تھی؟ اس کی تو کوئی سند بھی نہیں ہے, ڈائریکٹ سن رہے ہیں نبی کی, نبی کے زبان اقدس سے. جتنے بھی صحابہ تھے نبی نے سب کو کہا اثر کی نماز جب تک بنو قریظہ نہ پہنچ جاؤ تمہیں پڑھنے کی اجازت, جملہ کمپلیٹ کریں, نہیں ہے. اللہ کی قدرت کے جب راستے میں وہ گئے ہیں تو نماز قضا ہونے لگی, دیر ہو گئی ان کو مقام تک پہنچنے میں. اب صحابہ پریشان ہو گئے, بھائی اب پڑھیں گے نہیں پڑھیں؟ بعض حضرات نے کہا بھائی نبی کا آرڈر ہے نہیں پڑھنی, قضا کریں گے نماز, کیونکہ ہم تو نبی کے حکم کے محتاج ہیں, ہم پڑھتے کیوں تھے, نبی نے حکم دیا تھا نا, تو جب نبی نے چھوڑنے کا حکم دیا ہے تو چھوڑیں گے ہم. دوسرے صحابہ نے کہا کہ نہیں بھائی, نبی کا مطلب یہ تھوڑی تھا کہ قضا کر دو, آپ جب کسی کو بھیجتے ہیں کہ بھائی یہاں سے حیدرآباد جا رہے ہو, دیکھو بیٹا وہیں پہ نماز پڑھنا, راستے میں خطرہ ہے, کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے, تو مطلب کہ آپ کو یقین ہے کہ اثر تک پہنچ جائے گا, قضا کرنے کی تھوڑی اجازت ہے. کیونکہ قرآن میں آتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, درمیانی نمازوں کی حفاظت کرو, درمیانی تو اثر کی نماز ہے, اس کی تو خاص تاکید ہے. تو نبی کا حکم تو یہ ہے, لیکن نبی کا مقصد یہ بولو نہیں تھا, نبی عالم الغیب تھوڑی ہے, ان کو کیا پتا تھا کہ یہ قضا کر لیں گے, تو اس لیے ہم پڑھیں گے. اب دو جماعتیں بن گئیں, ایک نے کہا ہماری رائے ہے کہ ہم نے پڑھنی ہے, دوسرے نے کہا ہماری رائے ہے کہ ہم نے, دونوں کا مقصد کیا؟ خواہش نفس تھا. اب اگر وہ دونوں پھٹنا شروع کر دیتے وہاں پہ کہ تو حدیث کا منکر ہے, معاذ اللہ نقل کفر منجن بیچ رہے ہو تم لوگ, ہمارے پاس صحیح حدیث ہے, نبی نے کہا ہے کہ نہیں پڑھنی, بس ہم نہیں پڑھیں گے, اور جو نہیں پڑھے گا ہمارے ساتھ, جو پڑھے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے, وہ حدیث کا منکر ہے, وہ گمراہ ہے, وہ جہنمی فرقوں میں ہے. اس سے فرقواریت کم ہوتی ہے بڑھتی؟ بولتے کیوں نہیں, لڑائی پیدا ہوتی, پھڈا پیدا ہوتا. جن کا خیال تھا نہیں پڑھنی, انہوں نے کہا بھائی ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے, اب نبی موجود تو ہے نہیں کہ ہم ان سے پوچھیں یا رسول اللہ آپ کا مطلب کیا تھا, رابطہ بھی نہیں ہے, کوئی فون بھی نہیں تھا اس زمانے میں. دوسرے فریق نے کہا بھائی ہمیں تو یہی لگ رہا ہے کہ نبی کا یہ مفہوم نہیں تھا, وہ تو ہمیں آسانی کے لیے نبی نے حکم دیا تھا, راستے میں خطرات ہوتے ہیں, اب قضا تھوڑی ہو سکتی ہے, ہمیشہ پڑھی ہے بھائی, تو آج ہی پڑھیں گے ہم. انہوں نے پڑھ لی. اب انہوں نے نہیں پڑھنے والوں کو یہ نہیں کہا کہ تم تو مطلب ہی نہیں سمجھتے حدیثوں کا, تمہارے اس میں تو کھوپڑی میں سینس. آج کل فروئی مسائل میں اسی طرح چیلنج کیا جاتا ہے نا, جب فروئی مسائل میں اختلاف کو ذکر کیا جاتا ہے تو مذہبی اسکالر کا ایٹیٹیوڈ یہی ہوتا ہے, بدتمیزی والا. تو صحابہ میں سے جن کا خیال تھا پڑھنی چاہیے پڑھ لی, جن کا خیال تھا نہیں پڑھنی چاہیے نہیں پڑھی, دو مکتب فکر وجود میں آگے کہ نہیں آگے اس لحاظ سے وقتی طور پہ. اچھا دونوں نے ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں بھی نہیں پڑھی, یہ بھی ذہن میں رکھیں, جب وہ پڑھ رہے تھے تو انہوں نے ان کی اقتدا نہیں کی ہے, ان کا خیال تھا یہ غلطی پر ہے. جب ایک جماعت نماز پڑھ رہی تھی تو دوسرے نے یہ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی, کیونکہ ان کا خیال یہ تھا بھائی نبی کا مقصد, نبی نے حکم دیا نہیں پڑھنی ہے تو ہم کیسے پڑھ لیں. تو وہاں کسی نے فتویٰ نہیں لگایا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں ہی نہیں پڑھتے, یہ تو ویسے ہی کیا ہیں گمراہ ہیں, بھائی کیسے پڑھیں, ان کی رائے یہ کہ یہ ٹھیک نہیں کر رہے, اس لیے نہیں پڑھی انہوں نے نماز. تو میری اگر رائے یہ ہے کہ یہ والا مکتبہ فکر سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھتا یا ایسے نماز پڑھتا ہے کہ میری رائے کے مطابق وہ شرائطی نماز کی پوری نہیں ہوتی تو میں نہیں پڑھوں گا, آپ مجھے کیوں گن پوائنٹ پہ مجبور کرنے کے پڑھو اس کے پیچھے آپ فرقواریت کو ختم کرنے کے لیے. اس سے فرقواریت تھوڑی ختم ہوگی. فرقواریت کیسے ختم ہوگی؟ جو صحابہ کا ایٹیٹیوڈ تھا, جس نے پڑھنی ہے پڑھ لے, نہیں پڑھنی ہے نہیں پڑھے. کسی نے گن رکھے دوسرے کو نہ پڑھوانے کی کوشش کی اور نہ چھڑوانے کی کوشش کی. میں سمجھا پا رہا ہوں, خدا کی قسم قدر کر لو ان باتوں کی, قدر کر لو, قدر کر لو ان باتوں کی. یہ جو آج کل نئے اسکالر جراثیم پیدا کر رہے ہیں نا, یہ بہت خطرناک جراثیم ہیں, ان سے تم گمراہ ہو جاؤ گے. پھر کیا ہوا, جب یہ فریق نبی کی خدمت میں پہنچا ہے واپس, نبی کو اطلاع دی گئی کہ ایک نے ایسا کیا دوسرے نے ایسا کیا, نبی نے کسی کو ملامت بولو نہیں کی. یہاں سے فقہا کو ایک اصول مل گیا قیامت تک کے لیے, بھائی حدیث کی تشریح میں اگر اختلاف ہوگا تو وہ اختلاف برا نہیں ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. اگر حدیث کی تشریح میں اختلاف, دیکھو جن صحابہ نے نماز چھوڑی انہوں نے حدیث کے الفاظ لیے, ایسا ہی ہے نا, جنہوں نے نماز پڑھی کیا انہوں نے حدیث نہیں لی؟ انہوں نے لی, انہوں نے حدیث میں تاویل کی. انہوں نے کہا حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے. کیوں نہیں ہے بھائی یہ مطلب؟ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ قرآن کہہ رہے ہیں اثر کی حفاظت کرنی ہے, تو قرآن کا بھی تو حکم ہے نا, اس کو بھی تو فالو کرنا ہے. اب اگر کوئی ہمارے سامنے حدیث کا ریفرنس پیش کرتا ہے اور ہمارے خلاف جاتا ہے, ہم کہتے ہیں حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے, تو دو دو فٹ توے پر اچھلنے شروع کر دیتا ہے وہ, کہ دیکھو نبی کی حدیث آئی, بجائے سینے سے لگانے کے فوراً کہہ رہے ہیں حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے. یعنی یہ بتائیں گے ہمیں کیا مطلب ہے. او بھائی ہم جو مطلب دوسرا بتا رہے ہیں وہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ اس کے مقابلے میں دیگر دلائل کو بھی تو دیکھو, قرآن کو بھی تو دیکھو, حدیث متواتر کو بھی تو دیکھو. اس لیے ابن قیم رحمہ اللہ تعالی نے ان صحابہ کی رائے کو زیادہ ترجیح دی ہے جنہوں نے نماز پڑھی ہے. انہوں نے کہا انہوں نے کیا کیا ہے کہ حدیث کا ایسا مفہوم بیان کیا کہ وہ حدیث دیگر حدیثوں سے اور قرآن کی آیتوں سے میچ کر گئی ہے. وہ زیادہ ان کا مذہب ثواب کے ثواب سے سواد والا ثواب یعنی درستگی کے زیادہ قریب تھا. تو یہی امام حنیفہ کا اصول ہے کہ جب بھی کوئی حدیث آتی ہے چاہے صحیح حدیث ہو, وہ قرآن اور احادیث مشہورہ متواترہ پہ پیش کرتے ہیں. اگر اس کے موافق ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو اس میں تاویل کر دیتے ہیں. تو یہ اس حدیث سے ہمیں زندگی بھر کے لیے ایک اصول پتہ چل گیا, بھائی قرآن و سنت میں اگر نیت اللہ رسول کی ماننی ہے, دائیں بائیں جانا مقصد نہیں ہے, اپنی خواہشات کی پیروی مقصود نہیں ہے, تو پھر اگر حدیث کی تشریح میں اختلاف ہوگا تو وہ اختلاف برا نہیں ہے, اور اس کی بیس پہ نہ انسان جہنم میں جاتا ہے بلکہ اس کی بیس پہ ہوتا کیا ہے, نبی کا حکم صحیح حدیث موجود ہے, اذا اجتہد المجتہد, جب کوئی اجتہاد کرتا ہے, مجتہد عام آدمی نہیں, مجتہد اجتہاد کرتا ہے, فَإِنْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ, غلطی کرے گا پھر بھی اجر ملے گا, وَإِنْ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانٌ, درست نتیجے تک پہنچے گا دو اجر ملیں گے اس کو. ہم کہتے ہیں دونوں صحابہ میں سے ایک نے صحیح کیا دوسرے نے غلط کیا, لیکن جس نے غلط بھی کیا نیت ٹھیک تھی ان کی, ان کو یہی سمجھ میں آیا تو غلط کے باوجود ان کو اجر ملا, اور جنہوں نے صحیح کیا تو ان کو کتنے اجر ملے بولو؟ دو اجر ملے. لیکن اتنی بات ثابت ہو گئی کہ نہ انہوں نے ان پہ تانا تشنی طنز کیا نہ انہوں نے ان پہ طنز کیا. اب ہوا یہ کہ چاروں اماموں نے جب اجتہاد کیا تو اس کے نتیجے میں بھی یہی ہوا ہے کہ بہت سے مسائل میں آپس میں کیا ہو گیا, اتفاق. مثال کے طور پر اس مسئلے میں اتفاق ہو گیا کہ حالت اقامت میں حضر میں پانچوں نمازیں اپنے ٹائم پہ پڑھی جائیں گی, دو نمازیں اکٹھی نہیں کی جائیں گی. سفر میں تین امام اس کے قائل ہوئے کہ دو اکٹھی کی جائیں گی, امام صاحب نے کہا کی جائیں گی مگر کس طریقے سے, قضا کر کے نہیں بلکہ ظہر کو آپ اثر کے قریب لے کے جائیں گے پھر پڑھیں گے پھر اثر کو مقدم کریں گے. انہوں نے حدیثوں میں یہ مفہوم کیوں بیان کیا؟ وہی اصول تھا ان کا, بھائی پہلے کس پہ پیش کرو؟ قرآن پہ. تو قرآن تو ہر نماز سفر ہو یا حضر اپنے ٹائم پہ پڑھنے کا حکم دے رہا ہے آپ کو, تو انہوں نے کہا اس طریقے سے جمع کی جائیں گی. اب کیا ہوا, اسی طرح صدقہ فطر میں اختلاف ہوا. امام ابو حنیفہ نے کہا حدیث میں آتا ہے کہ آٹا دے دو کسی غریب کو, تو اگر کوئی پیسے دے دے تو بھی ٹھیک ہے, مقصد تو پورا ہو گیا. تینوں اماموں نے کہا نہیں بھائی مقصد نہیں, حدیث میں جب آٹا ہے تو ہم کیا دیں گے؟ آٹا ہی دیں گے. لہذا آپ نے سعودی عرب میں دیکھا ہوگا جب وہ عید کے دن فطرانہ دیتے ہیں تو آٹے کی تھیلیاں لے کر آتے ہیں عیدگاہ میں, دیکھا ہوگا نا جو لوگ سعودی عرب میں رہے ہیں, ہمارے یہاں ڈائریکٹ پیسے جمع کرا دیتے ہیں. ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ اب کیا ہوا، امام شافی کی رائے ہوئی کہ بھئی ہاتھ یہاں باندھے جائیں، امام حنیفہ کی رائے ہوئی ہاتھ یہاں باندھے جائیں، امام مالک کی رائے ہوئی کہ ہاتھ چھوڑ دیے جائیں. تو یہ سب چیزیں حدیثوں میں ہمیں ملتی ہیں. امام شافی کی رائے رکوع میں جاؤ تو ہاتھ اٹھا کے نماز پڑھو، رفع الیدین کرو. امام حنیفہ کی رائے ہوئی، عبداللہ بن مسعود کی صحیح حدیث ہے کہ بھئی صرف تکبیر تحریمہ میں کرو، اس کے علاوہ نہیں کرو. اور اس نماز کو عبداللہ بن مسعود نے نبی کی نماز قرار دیا. تو امام صاحب نے دلائل کے تانے بانے ملا، انہوں نے کہا میری نظر میں یہ آخری نماز ہے نبی کی، اس پہ قرائن ہے ان کے پاس، بہت مضبوط قرائن ہے. اب جب یہ مکاتب فکر بن گئے تو جس نے امام شافی کو فالو کیا وہ رفع الیدین کر رہا ہے، جس نے امام حنیفہ کو فالو کیا وہ نہیں کر رہا. اب اس میں یہ کہنا کہ وہ حدیث کو مانتا ہے وہ حدیث کا منکر ہے، یہ ہے جہالت. اٹ از کالڈ، یہ اس کا مطلب ہے آپ کو ایک ادھر کے دلائل معلوم ہیں ادھر کے معلوم نہیں ہیں، یہ آپ کی کھوپڑی میں آ نہیں رہے، اپنی جہالت کو دوسروں پہ آپ تھوپ رہے ہیں. سمجھتا نہیں ہے نا بات. امام صاحب کا جو مذہب ہے رفع الیدین نہ کرنے میں بہت مضبوط مذہب ہے. امام ترمذی امام بخاری کے شاگرد لکھتے ہیں کہ زیادہ تر صحابہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے، اس پہ میں کئی دفعہ پیش کر چکا ہوں حوالے، لیکن ابھی یہ ٹاپک نہیں ہے رفع الیدین، ایسا نہ ہو میرا پورا بیان وہ رفع الیدین کے کلپ نکال کے آگ لگا دیں اس میں. دونوں طرف دلائل ہیں. تو امت نے کیا کیا، انہوں نے کہا یہ کام اب ہو چکا ہے، شکا مرتب ہو گیا، اب جو جس کو فالو کرے. زیادہ تر ہوا یہ کہ جو مکاتب فکر کے لوگ جس علاقے میں اسلام لے کر گئے تو غیر مسلم آٹومیٹیکلی اسی فقہ میں داخل ہو گئے. اب چونکہ ہندوستان میں جو اسلام آیا تو کوفہ اور بصرہ سے آیا ہے، کوفہ بصرہ میں عبداللہ بن مسعود اور علی کے شاگرد رضی اللہ ان کے زیادہ شاگرد تھے، وہ اسلامی خلافت کا ذریعہ تھا. تو وہاں سے اسلام دنیا بھر میں پھیلا، پورا ہندوستان. تو وہ نمازیں بھی وہی والی آ گئیں ساری، بغیر رفع الیدین والی، تراویح 20 رکعتیں آ گئیں، سمجھ رہے ہو. ازبکستان میں بھی وہی، ایران میں بھی، افغانستان میں بھی، بنگلہ دیش میں بھی. تو میجورٹی جو تھی وہ وداؤٹ رفع الیدین نماز پڑھنے لگی. اور چونکہ یہ امام حنیفہ کی رائے تھی تو اس مکتبہ فکر کو کیا کہا جانے لگا، بولو حنفی. اب اگر اس کو ہم مسلم کہتے اس کا مطلب جو رفع الیدین کرنے والے ہیں وہ کیا ہیں، غیر مسلم. تو یہ کوئی عقل کی بات ہوتی؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں نا ہم نہ حنفی نہ شافی، ہم تو صرف مسلم ہیں. ابے تو پاگل ہے، تو منجن بیچ رہا ہے بھائی. ہم حنفی ہیں، شافعی اور مالکیہ کے مقابلے میں حنفی ہیں، غیر مسلم کے مقابلے میں کوئی حنفی شافی نہیں ہوتا، اس میں ہم کیا ہیں، مسلم ہیں سارے. تبھی ہم بلا وجہ اپنے آپ کو نہ دیوبندی کہتے ہیں نہ حنفی کہتے ہیں. ابھی دیکھا ہم نے بلا وجہ دیوبندی حنفی، خام خا کی جب بھی کوئی پوچھے بھائی ہم مسلمان ہیں ماشاءاللہ سب لوگ. جہاں ضرورت پڑتی ہے، جیسے رشتہ لینے کے لیے گئے تو اگلا پوچھے گا تو دیوبندی ہے بریلوی، آپ نے کہا میں مسلم ہوں، علمی کتابی ہوں، تو وہ کہے گا تو کیا ہے بھائی، تو تیجا کرتا ہے کہ نہیں کرتا، وہ کہے میں نہیں کرتا، تو بولنا دیوبندی ہوں، پھوٹتا کیوں نہیں منہ سے، یا تو دیوبندی ہے یا اہل حدیث ہے، یہ دونوں نہیں کرتے، کیا خیال ہے بھائی، یا تو دیوبندی ہے یا کل کیا ہے، اہل حدیث ہے کہ نہیں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، تو کیوں ٹائم ویسٹ کر رہا ہے بھائی. تو آپ اس سے پوچھ رہے ہیں لڑکی والوں سے آپ کیا ہیں، وہ کہیں میں ہم مسلم ہیں، او بھائی مسلمان کیا میں ہندو لگ رہا ہوں آپ کو شکل سے، آپ تیجا کرتے ہیں ہاں جی کرتا ہوں، آپ ربیع الاول کو عید مناتے ہیں ہاں جی، تو بولو منہ سے. ان شارٹ ایسے لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے، بریلوی کہا جاتا ہے. فرقواریت تو جب پھیلتی کہ جب ہم بلا ضرورت ان ناموں کو استعمال کر رہے ہوتے، خام خام ہے، جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں بھی اپنے نام کے ساتھ بلا وجہ کا حنفی لگایا ہوا ہے، بلا وجہ کا شافی لگایا ہوا ہے، بلا وجہ کا دیوبندی لگایا ہوا ہے، بلا وجہ کا اہل حدیث لگایا ہوا ہے، یہ تو بلا وجہ کا ہے. پھر ہم کہتے ہیں یار بلا جہاں ضرورت ہوگی وہاں یہ نام استعمال کیا جائے گا، جہاں ضرورت نہیں ہے تو وہاں یہ نام استعمال نہیں کیا جائے. اور جس کا کوئی نام ہی نہیں ہے، کہیں بھی منسوب نہیں ہے، اس کا مطلب وہ بالکل فارغ ہے، اس کا مطلب وہ، کیونکہ جتنے بھی مسلمانوں میں فرقے چلے آ رہے ہیں وہ یا تو یہی ناموں سے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے جو اہل حق ہے وہ ہمیشہ رہیں گے. تو آپ جب نئی چیز مارکیٹ میں لا رہے ہو تو آپ کبھی بھی اہل حق میں شامل نہیں ہو سکتے. تو اس لیے جلدی جلدی اب ہو گیا تو اب کیا کروں، پھر اس کو جلدی سے نمٹاتا ہوں میں جلدی سے اس ٹاپک کو. تو یہ جو سنیوں کے چار مکاتب فکر تھے نا، ان میں وہ اختلاف نہیں ہے جو شیعہ اور سنی کا اختلاف ہے، کیونکہ یہ سب قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو مانتے ہیں، ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، سب بدعت کے خلاف ہیں. تھوڑے تھوڑے ان میں آگے جا کے اختلاف آتے ہیں، تو اس اختلاف کو ختم کرنا اب پاسبل نہیں ہے، کیونکہ اگر پاسبل ہوتا تو اتنے بڑے بڑے ائمہ اور ان کے شاگرد ختم کر چکے ہوتے. اب امت نے کیا کیا کہ بھائی اب بجائے اس کے کہ وہی بحثیں دوبارہ ہوں، امت کی صلاحیتیں جہاد کے میدانوں میں، اور بے حیائی کے خاتمے اور بدعت کے خاتمے میں خرچوں. امت کے علماء صلحہ نے فتویٰ دیا بھائی اب کیونکہ ہماری نظر میں اہل سنت والجماعت وہ حق پرست فرقہ ہے, وہ اہل حق میں سے ہیں, تو سنی جو ہے ہماری نظر میں, کیونکہ حدیث میں جو علامتیں بیان کی گئی ہیں, ما انا علیہ و اصحابی, جو میرے اور صحابہ کے طریقے پہ چلے گا, تو شیعہ حضرات چونکہ صحابہ کو نہیں مانتے, تو ہماری رائے یہ کہ بھائی ہم نجات یافتہ فرقہ کس کو سمجھتے ہیں؟ سنیوں کو. ہاں ہم لڑائی کے قائل نہیں ہیں کہ شیعوں کو جا کے تنگ کرنا شروع کر دیں, کیونکہ آپ کی رائے سے اگر کوئی اختلاف کرتا ہے تو میں نے بتایا 100 دفعہ اختلاف کرے, اس سے پھڈا نہیں ہوتا. پھڈا جب ہوتا ہے جب آپ منہ پہ جا کے کسی کو برا بلا کہنا شروع کر دو, یا ہر وقت بیان میں آپ ان کو برا بلا کہہ رہے ہو. اپنی علمی رائے بیان کر دیں, اس کے بعد کیا ہو جائیں آپ خاموش, جس نے آنا ہوگا آ جائے گا, نہیں آنا ہوگا تو چھوڑو رہنے دو. کیا خیال ہے بھائی؟ فرقواری یہ جب پیدا ہوگی جب آپ اس کو برا بلا کہیں گے. آپ کہیں بھائی ٹھیک ہے بھائی آپ کی رائے, آپ نہیں عمل کریں, آپ دو نمازیں اکٹھی پڑھیں, آپ ٹھیک ہے جیسے ہمیشہ سے ہوتا رہے. کہیں بھی لڑائی کی کوشش ہوئی ہے تو علماء نے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے. لڑائی بھی ناجائز ہے, اور وہ طریقہ جس سے لڑائی پھیلے, ممبروں پہ نام لے لے کے مخالفت کرنا, ممبروں پہ نام لے لے کے برا بلا کہنا, آپ کہ میں تو لڑائی نہیں کر رہا, تو بھائی ذریعہ تو بن رہے ہو نا. ایک آدمی اپنی ساس یا سسر کے خلاف ممبر پہ بیٹھ کے بولتا رہتا ہے, جب وہ آئے گریبان پکڑے مارا انہوں نے اس کو, سالوں نے مارا, تو کہہ رہے میں نے آج تک تم پہ ہاتھ نہیں اٹھایا, تم پتہ نہیں کیوں مجھے مار رہے ہو, میں تو ہمیشہ محبت کی بات کرتا ہوں, میں نے کبھی تمہیں نہیں کہا کہ لڑائی کرو. کہہ رہے بھائی تو لڑتا نہیں ہے لیکن تو باتیں کر رہا ہے کہ لڑوانے والی. تو بعض لوگ گھننے بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو شیعہ سنی لڑائی ہمارا ملک اس کا متحمل نہیں ہے. جو ان کا عقیدہ ہے بھائی وہ ان کو کرنے دو. آپ محبت والے انداز سے دلائل کے سے لوگوں کو بتا دو بھائی یہ ہماری نظر میں ٹھیک ہے اور یہ کیا ہے غلط ہے, تمہاری مرضی, ادھر چلے جاؤ ادھر آ جاؤ, یہ طریقہ صحیح ہے. تبھی ہم سے ہر طرح کے لوگ ملتے ہیں, شیعہ بھی ملتے ہیں, اہل حدیث بھی ملتے ہیں, ہر طرح کے. حالانکہ میں تو دلائل سے بات کرتا ہوں کہ بھائی یہ ہماری نظر میں ٹھیک ہے, یہ لڑنے بھڑنے والی بات بولو نا, کیا ہو گیا نہیں ہے. تو ملک میں پھٹے پہلے کم میں چل رہے. اچھا آگے چلتے ہیں, جلدی جلدی اسٹرابیری جلدی سے لگاتا ہوں آگے, کیا اگر فارورڈ کا بٹن دبایا ہوا میں نے. اب اہل سنت والجماعت جو تھے یہ جنہوں نے, یہ چاروں امام جو ہیں, حنفی, امام حنیفہ, امام مالک, امام شافی, امام حنبل, یہ چاروں ریسرچر تھے, بہت بڑے محقق, پوری دنیا نے مانا ان کو. تب علماء نے کہا کہ بھائی دیکھو اب بجائے ادھر ادھر جانے کے نا کوئی پانچویں چیز نکالنے کے, یہ پوری دنیا میں پھیل گئے ہیں, پوری دنیا کے بڑے بڑے علامے, علماء, بزرگان دین, صلحاء انہی میں سے کسی ایک کو فالو کر رہے ہیں, تو آپ بھی کیا کرو اچھے بچوں کی طرح انہی میں سے کسی ایک کو فالو کرو اور دوسرے کو برا بولو مت کرو. یہاں لوگ ایک آدھ کہتے ہیں کہ میں ان چاروں کو فالو کروں گا, جو مجھے لگے گا قرآن اور سنت کے مطابق اس کو فالو کروں گا. یہ بھی بولنے کی حد تک بہت اچھی بات ہے, لیکن تیری حیثیت کیا ہے کہ تجھے لگے گا, تیری اوقات کیا ہے؟ اپنی جہالت کا اعتراف کر کیوں نہیں لیتے کہ میرے پاس علم کامل نہیں ہے, یہ کیوں نہیں مان لیتے؟ ہر آدمی فنٹر کیوں بنا ہوا ہے میری نظر میں؟ یہ تیری نظر ہے کیا؟ تو نے کتنے سال علم حاصل کیا ہے؟ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کسی نے بحث کی نا کوئی اختلافی مسئلے پر, تو انہوں نے دلائل کی امار لگا دیے, جیت گئے مناظرہ. تو کسی نے کہا حضرت آپ اتنے بڑے علامہ ہو کر امام حنیفہ کو فالو کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا یعنی آپ اتنے بڑے علامہ اور ابو حنیفہ کو فالو کر رہے ہو, یار اتنا علم آپ کے پاس, لاجواب کر دیا. انہوں نے کہا مجھے تجھ پہ حیران ہوئے آتا کچھ بھی نہیں ہے اور مجتہد بنا بیٹھا ہے کہ میری اپنی تحقیق صحیح ہے نا, نہیں آئی میرے خیال ہے بات. انہوں نے کہا, اس بندے نے کہا کہ آپ کے پاس اتنا علم ہے اور پھر بھی فالو کس کو کر رہے ہو؟ اپنی تحقیق پہ اعتماد نہیں کر رہے, ابو حنیفہ کی تحقیق کو فالو کر رہے ہو. انہوں نے کہا مجھے تجھ پہ اپنے سے زیادہ اعتراض ہے کہ تجھے آتا کچھ بھی نہیں ہے, گھنٹے میں پتا چل گیا تو اتنا پانی میں ہے, اور پھر بھی کہتے ہیں میں نے خود تحقیق کرنی ہے. تحقیق خود وہ کرے جو تحقیق کا اہل ہو. کچھ مسائل تو ایسے ہیں قرآن و سنت نے بالکل واضح بیان کر دیے, ان میں تو تحقیق کی ضرورت ہی نہیں ہے, ان میں چاروں اماموں کا اختلاف بھی نہیں ہوا ہے. آگے جب ڈیپتھ میں جائیں گے آپ, گہرائی میں جائیں گے, تو پھر چھوٹے چھوٹے مسائلوں میں رائے کا اختلاف ہوگا. ہم ان مسائل کی بات کر رہے ہیں, بڑے بڑے مسائل کی بات نہیں کر رہے. اب آپ کو میں امام حنیفہ کو فالو کرتا ہوں اس لیے میں ایک خدا کا قائل ہوں, ابے بھائی ایک خدا کے قائل تو, یہ تو قرآن نے بہت واضح بیان کر دیا, اس میں ابو حنیفہ کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کہیں چونکہ پانچ نمازیں فرض ہیں میں اس لیے مانتا ہوں کہ ابو حنیفہ نے کہا ہے, او بھائی یہ تو بہت واضح اسلام کا حکم ہے. آپ کہیں میں نبی کو آخری نبی اس لیے مانتا ہوں امام حنیفہ کہہ کے چلے گئے تھے, او بھائی امام حنیفہ اگر نبی کو آخری نہ مانتے تو ابو حنیفہ ہی نہ ہوتے وہ. یہ تو واضح مسائل ہیں. بات ہے کہ جب دونوں طرف حدیثیں ہوں, قرآن کی آیت کچھ اور کہہ رہی ہے, حدیث سے کچھ اور نکل رہا ہے, دونوں طرف حدیثوں میں ٹکراؤ ہو رہا ہے, اس میں یہ فیصلہ کرنا کہ اس میں کس رائے کو ترجیح دینی ہے, کس میں تاویل کرنی ہے, یہ ہر لتو پھتو کا کام نہیں ہے. ورنہ آپ قرآن و سنت کو اگر تختہ مشق بنا دیں تو وہی ہوگا جو جناب پروفیسر غامدی صاحب نے شروع کیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں میں کسی امام کو نہیں مانتا اس سینس میں کہ کسی کو فالو نہیں کروں گا, میری اپنی تحقیق ہے. پھر اس تحقیق کو آپ دیکھیں, ابھی ان کا نیا کلپ مارکیٹ میں آیا ہے, انہوں نے فرمایا کہ جو عدت ہے نا قرآن نے کہا ہے کہ 3 حیض اور 4 مہینے 10 دن, ایکچولی یہ اس لیے تھا کہ جب شوہر کی ڈیتھ ہو جائے تو پتا یہ یعنی ایسا نہ ہو کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہو. تو 4 مہینے 10 دن جو عدت رکھی گئی ہے وہ اس لیے رکھی گئی ہے کہ پتا چل جائے کہ اس کے پیٹ میں بچہ نہیں ہے, تاکہ وہ کہیں اور نکاح نہ کرے. لیکن اب الٹرا ساؤنڈ سے اور مشینوں سے پتا چل جاتا ہے, لہذا 4 مہینے کے تکلف کی بالکل بھی ضرورت. یہ غامدی صاحب کی رائے ہے. کیا ہو گیا بھائی؟ وہ کہتے ہیں اب 4 مہینے 10 دن کی عدت کی ضرورت نہیں ہے. بندہ مرا, خاتون گئی, الٹرا ساؤنڈ کروایا, ڈاکٹر نے کہا کچھ بھی نہیں ہے, چلو بھائی شادی کرے وہ کہیں اور. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور دلیل میں انہوں نے یہ آیت پیش کی ہے کہ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ, اگر کسی عورت کو حمل ہے, شوہر مر گیا اور بچہ پیدا ہو گیا, تو فوراً عدت کیا ہو گئی؟ ختم. انہوں نے کہا اصل مقصد کیا تھا؟ دیکھو آیتیں ہر ایک کے پاس ہیں اور عوام بڑی متاثر ہو رہی ہے, لیکن چاروں اماموں کا, پوری امت کا اجماع ہے کہ یہ بات ٹھیک نہیں. 100% پتہ چل جائے نا کہ پیٹ میں بچہ نہیں ہے, پھر بھی 4 مہینے 10 دن گزارنے پڑیں گے. یہی وجہ ہے کہ 90 سال کی بڑھیا پہ بھی عدت فرض ہے. اور غامدی صاحب نے کتنی بڑی گڑبڑ کر دی. اگر یہی کانسیپٹ ٹھیک ہے, بچہ جب پیدا ہو جائے تو عدت ختم, تو بچے والی عورت کو اسلام نے عدت سے مستثنی کیا ہے اصل میں. لیکن اصولی طور پہ دیکھا جائے تو جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے نا, تو پھر قرآن یہ کیوں کہتا ہے کہ جس عورت کے پیٹ میں حمل ہو وہ جب بچہ جنے گی تو عدت پوری ہو جائے گی. بھائی جب پتا چل گیا کہ حمل ہے تو پھر تو اس کو تو فوراً شادی کی اجازت ہونی چاہیے, کیونکہ سب کو پتا ہے کہ جو مرا ہے اسی کا بچہ ہی ہے. اب دوسرا بچہ آ سکتا ہے ایک بچے کے بعد پیٹ میں؟ میڈیکل سائنس تو کہتی ہے کہ جب پیٹ میں بچہ ہوگا تو رحم کا منہ بند ہو جاتا ہے, دوسرا بچہ پیدا اس سے جڑواں بچے ایٹ اے ٹائم ہی, میاں بیوی کا جو ریلیشن ہوتا ہے نا, ایک ہی وقت میں جڑواں کا حمل ٹھہرتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک بچہ کا حمل آج ٹھہرا ہے اور ایک کا ایک ہفتے بعد. تو اس سے تو ہونا یہ چاہیے کہ غامدی صاحب یہ فتویٰ دیں کہ جس عورت کے حمل ٹھہر گیا, شوہر مر گیا اور سب کو پتا چل گیا کہ پیٹ میں بچہ ہے, پہلا 2 دن کا نہیں ہے بلکہ پتا چل گیا, تو پھر عدت وضع حمل نہیں ہونی چاہیے, بلکہ فوراً شادی کرے, کیونکہ اب نسب میں گڑبڑ نہیں ہو سکتی. سب کو پتا ہے یہ پرانے والے کا بچہ ہے. نیا اگر اس عورت سے بیوی بنا کے ریلیشن قائم بھی کرتا ہے تو بچہ نئے کا نہیں ہوگا, بچہ کس کا ہے؟ پرانے کا ہے. تو نسب میں کوئی خلل پیدا ہو رہا ہے؟ لیکن غامدی صاحب بھی میرے خیال اس کے قائل نہیں ہیں. وہ بھی کہیں گے نہیں, قرآن نے کیا کہا ہے کہ جب تک بچہ عورت جن نہیں لیتی وہ کہیں اور شادی نہیں کر سکتی. تو غامدی صاحب کے اصول کے مطابق, غامدی صاحب نے جس اصول کی بیس پہ مسئلے کی بنیاد رکھی ہے, وہ اصول کیا ہو گیا؟ بولو نا, ختم. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں, اگر چاروں اماموں کو فالو نہیں کرو گے تو جناب غامدی صاحب کو فالو کرنا پڑے گا آپ کو, اور اس طرح کی چیزیں مارکیٹ میں آئیں گی. اور ایک اور میرا سوال ہے جناب پروفیسر غامدی صاحب سے کہ اگر عدت کا مقصد یہی تھا, یہ بھی ہے عدت کا مقصد, لیکن صرف یہ نہیں ہے, صرف یہ نہیں ہے, میں آپ کو بتاؤں گا ہے کیا. اگر عدت کا مقصد صرف یہ ہوتا کہ پتا چل جائے کہ بچہ نہیں ہے, اب غامدی صاحب کہتے ہیں ایک عورت کو طلاق ہوئی, قرآن کہہ رہے 3 حیض, یہی کہہ رہے نا قرآن, 3 حیض گزرے بغیر وہ عورت کہیں شادی نہیں کر سکتی. اب سوال پیدا ہوتا ہے, وہ غامدی صاحب کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پتا چل جائے کہ حمل نہیں ہے, لہذا اگر الٹرا ساؤنڈ سے پتا چل گیا یا اور کسی ذریعے سے 100% یقین ہو گیا کہ حمل نہیں ہے تو جہاں شادی کرے وہ. ہم کہتے ہیں نہیں, 100% پتا چل جائے پھر بھی جب تک 3 حیض نہیں گزریں گے, اور ہم نہیں کہہ رہے, صحابہ تابعین سارے ائمہ مجتہدین سب یہی کہہ رہے ہیں. میرا سوال غامدی صاحب سے یہ کہ اگر حیض کا مقصد یہ تھا کہ پتا چل جائے اس کے بچہ نہیں ہے, تو اس کے لیے 3 حیض کے تکلف کی ضرورت نہیں ہے, وہ 1 حیض سے بھی پتا چل جاتا ہے. جب عورت کو طلاق ہوئی, اس کو پورا حیض کا پیریڈ آیا اس کے بعد, تو حمل والی عورت کو حیض آتا ہے؟ 7 دن تک حیض آتا رہا اس کو, مینسز کا بلڈ آتا رہا. پوری دنیا کے ڈاکٹروں کا اتفاق ہے کہ پریگنینسی کے ہوتے ہوئے حیض نہیں آتا, تو پھر 1 حیض قرآن کو چاہیے تھا عدت رکھ دیتا, 3 حیض کے تکلف کی ضرورت نہیں تھی, بلکہ قرآن اور پورا حیض بھی نہ گزرنے دیتا. قرآن کہتا ہے 2-3 دن کا بھی حیض آ گیا نا, بس پتا چل گیا بچہ نہیں ہے, کہیں اور شادی کرا دو اس کی. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ائمہ کرام نے جو فتویٰ دیا نا چاروں اماموں کو فالو کرو، وہ اس لیے کہ تاکہ پانچواں گاندھی صاحب جیسے کوئی امام نہ آ جائے جس کو آپ کو فالو کرنا پڑے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ ورنہ ایک گاندھی نہیں ہے، گاندھی صاحب کے نام پہ بہت سارے گاندھی مارکیٹ میں مختلف ناموں سے چل رہے ہیں یوٹیوب پہ. تو آپ قرآن و سنت کے نام پہ دے دنادن منجن بکے گا، دے دنادن منجن. اور چلے ہم آگے، گاندھی صاحب سے ایک اور سوال ہے. قرآن تو کہہ رہا ہے واللائی لم یئسنا واللائی لم یحزن، وہ عورت جن کو ابھی حیض آنا شروع ہی نہیں ہوا، وہ نابالغ بچیاں ہوتی ہیں، عرب میں رواج تھا نابالغ بچی کا بھی نکاح کر دیا کرتے تھے. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر وہ نابالغ بچی رخصت ہو کے چلی گئی، اب اگر اس کو طلاق ہوگی تو بھی وہ 3 مہینے عدت گزارے گی، کیونکہ اس کو حیض بولو نہیں آتا. تو وہ اس کی عدت کتنی ہے؟ 3 مہینے. اس کی 3 مہینے عدت گزارے گی وہ، حالانکہ وہ نابالغ ہے، ابھی اس کو حیض آنا شروع ہی نہیں ہوا، اس میں پریگنینسی کا امکان ہے ہی نہیں. پریگنینسی بالغ لڑکیوں کو ہوتی ہے، نابالغ کو نہیں ہوتی. عرب میں رواج تھا کہ نابالغ بچی اگر جو ہے وہ بچی نابالغ ہے لیکن صحت مند ہے وہ، تو اس کا نکاح کر کے رخصتی بھی کر دیتے تھے وہ لوگ. کسی کنڈیشن میں اگر عورت کو طلاق ہوتی ہے تو بھی کتنے؟ 3 مینسز. نہیں آ رہے تو 3 مہینے عدت. اور ہم آگے چلتے ہیں، واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم. ان ارتبتم کا مطلب اگر تمہیں شک ہو. یہاں بھی گاندھی صاحب نے شک کا مطلب میں ڈنڈی مار دی. قرآن کہہ رہے ہیں ان عورتوں کے بارے میں تمہیں اگر شک ہے، پتہ نہیں ہے کہ مسئلہ کیا ہے، تو پھر ہم تمہیں مسئلہ بتاتے ہیں کہ وہ عورتیں جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں، جن کی ایج زیادہ ہو گئی ہے، اب انہیں حیض آنا بند ہو گیا، بڈھی عورتیں، ان کو طلاق ہوگی تو کیا کریں گی وہ؟ اللہ کہہ رہے 3 مہینے عدت گزاریں گی کیونکہ ان کو حیض نہیں آتا، حالانکہ ان میں تو پریگنینسی کا امکان ہے ہی نہیں، وہ تو بڈھی ہو گئی ہیں. تو قرآن خود کہہ رہے یئسن من المحیض، جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں، اب ان کو حیض آنا بند ہو گیا. اب اگر ہم کہیں کہ وہ طلاق کے بعد کہیں اور شادی کرنے کے لیے 3 حیض چاہیے تو تم صدیاں گزر جائیں گی، بےچاری وہ حیض آئے گا ہی نہیں. تو اللہ میاں نے کہا کہ جن کو آنا شروع نہیں ہوا یا جن کو آ کے ختم ہو گیا ہے، ان سب کی عدت کتنی ہے؟ 3 مہینے. حالانکہ جس کو آنا شروع نہ ہو اس کے بھی پریگنینسی نہیں ہوتی، جس کو آ کے ختم ہو جائے اس کو بھی پریگنینسی نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی قرآن کیا بیان کر رہا ہے؟ 3 مہینے عدت. سمجھتے نہیں ہو بات کو؟ جب نہیں پڑھو گے رات کو تو کیسے سمجھو گے بات کو؟ اس لیے ہم جو کہتے ہیں نا ابو حنیفہ یا شافی یا مالک یا احمد بن حنبل کو فالو کر لو، یہ اپنا منجن بیچنے کے لیے نہیں کہ اپنے نام کا منجن، اپنے نام کا تھوڑی ہم منجن بیچ رہے ہیں، ہم تو مجتہدین کی طرف بلا رہے ہیں آپ کو. میں اگر یہ کہتا مجھے فالو کرو پھر آپ کہتے ہیں مفتی صاحب اپنی دکان چلا رہے ہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں ہمیں بھی نہیں کرو، مجتہدین کو فالو کرو، ان کو فالو کرو آپ. تو منجن وہ بیچ رہا ہے جو منجن کا لیبل لگا لگا کے نا لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے، کیونکہ اگر ان کو نہیں کرو گے تو آج کل کے یہ 15ویں صدی کے جو آج کل مارکیٹ میں آ رہے ہیں نا، ان کو فالو کرنا پڑے گا آپ کو، اور وہ گمراہی کا ایک بازار پھیلا دیں گے. تو جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں میں، آپ سمجھ رہے ہیں میری بات میں کیا کر رہا ہوں؟ وہ جو بھائی بیٹھے ہوئے سمجھ رہے ہیں، آپ پینٹ کوٹ میں ہیں نا، ٹائی بائی میں، تو اگر آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ مولویوں کی بھی سمجھ میں آ رہا ہوگا. یہ میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں، یوں تھوڑی گاڑی باتیں آ جاتی ہیں نا، تو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں جو شرٹ اور پینٹ پہن کے بیٹھے ہوئے ان کی سمجھ میں آ رہا ہے، کیونکہ وہ تھوڑا مشکل ان کو، یعنی جو ٹرمز ہے اصطلاحات ہیں ان کے لیے. آپ بتائیں آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ آپ تو پرانے آدمی ہیں نا اس لیے سمجھ میں آ رہا ہوگا. پرانے کا مطلب اتنے پرانے نہیں کہ آپ کے زمانے کی ٹرینیں بند ہو گئی ہیں، یعنی جوان آدمی ہیں لیکن بیان بہت پہلے سے سن رہے ہیں، ایسا نہ اپنی انسلٹ محسوس کریں مجھ سے آپ نے مجھے پرانا کہہ دیا. تو اب کیا تھا کہ بھائی امت نے کہا بھائی ان چاروں میں سے کسی ایک کو فالو کرو، بس اب یہ بحث کیا کر دو ہمیشہ کے لیے ختم کر دو تاکہ دوسرے کام کریں. یہی ہوا جائے کہ امت نے کوئی حنفی بن گئے، کوئی شافی بن گئے، کوئی مالکیہ کو فالو کیا، کسی نے حنابلہ کو فالو کیا، اور پھر ایک دوسرے کا احترام کیا، چلو بھائی یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے، اور پھر پوری دنیا میں جہاد میں مشغول ہو گئے، قانون مرتب ہو گیا. جب خلافت قائم ہوتی کتابیں پہلے سے موجود تھیں، چلو بھائی یہ فقہ کو نافذ کر دو، یہاں پہ کوئی نئی بحث ان کو نہیں کرنی پڑی. افریقہ میں اسلام جب پھیلا، فرانس تک مسلمانوں کی فوجیں پھیل گئی تھی نا، تو وہاں فقہ مالکیہ کو نافذ کر دیا، حنفیوں کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوا، انہوں نے کہا وہ بھی وہی قرآن حدیث اور وہ بھی صحابہ سے ثابت ہے، ٹینشن لینے کا بولو ہے ہی نہیں، کوئی مناظرے نہیں ہوئے، کوئی چیلنج بازی نہیں ہوئی کہ یہ والا نہیں مانتے، ہم نے تو جہاد اس لیے تھوڑی کیا تھا کہ یہ امام مالک کو فالو کرنا ہے، بھائی یہ تھوڑی نمازیں چھوڑ کے ہاتھ چھوڑ کے نمازیں پڑھنی، ہم تو پاگل ہیں، ہم نے تو جانے دیے، خون دیا اس لیے کہ نمازیں، ہاں ہم تو ہمارے طریقے سے پڑھو گے، کچھ بھی نہیں. انہوں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے اور وہ بھی, بولتے کیوں نہیں؟ وہ جو بنو امیہ کی خلافت قائم ہوئی ہے دنیا بھر میں پھیل گئی, بھائی ادھر سن فتح ہو گیا, یہاں حنفی آئے زیادہ بر صغیر میں, احناف آئے یہاں پہ, سن فتح ہوا. سن کوئی بڑی فضیلت ہے, بخاری میں جا رجل من السن الى عائشہ رضی اللہ عنہا, مجھے بڑا مزہ آتا ہے یہ حدیث پڑھ کے, امی عائشہ بیمار ہوئی ہیں, صحیح بخاری میں سن سے بندہ علاج کے لیے گیا امی عائشہ کا, صحیح ہے نا؟ میں نے جب یہ دور حدیث میں حدیث پڑھی میں اچھل گیا, میں نے کہا ارے ہمارے علاقے کا نام آ گیا, سندھی میں علاقے کو علاقہ بولتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ہمارے علاقے کا نام آ گیا بھائی, جا رجل من السندھ, ہو سکتا ہے گنڈا موڑ سے گیا وہ بندہ, ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے انڈا سندھ سے آیا, اب یہ سندھ کے کون سے علاقے سے, ہو سکتا ہے خیرپور سے گیا, ہو سکتا ہے سکبار سندھ سے گیا حضرت عائشہ کا علاج کرنے کے لیے. تو امی عائشہ جب زندہ تھی سندھ فتح ہو چکا تھا, تو وہاں چونکہ حنفی آئے تھے اور پھر ملتان, پھر آگے دہلی اور برما تک مسلمان فوجیں پہنچ چکی, بڑی زبردست مضبوط خلافتیں قائم ہوئی. پھر بنو امیہ کی خلافت کا خاتمہ, اندلس میں فقہ مالکیہ پھیل گیا, بنو امیہ پھر اندلس چلے گئے اور ادھر بنو عباس کی خلافت قائم ہو گئی, سمجھ میں آ رہی بات؟ اور اسلامی سلطنت پھیلتی چلی گئی, مسلمانوں نے کتابیں لکھ دیں, رفع الدین کرنا ہے نہیں کرنا ہے, سب کے اپنے اپنے دلائل, جو کر رہا ہے بھائی اس کو چھیڑو نہیں, جو نہیں کر رہا ہے اس کو بھی چھیڑو نہیں, وہ فقہ حنفی بھی تھی, سارے علماء نے فتویٰ دیے, چاروں مکاتب فکر اہل سنت والجماعت کے ہیں, کوئی کسی کو بھی فالو, لیکن کرے ایک کو, یہ نہیں کہ جب خون نکل رہا ہے وضو ٹوٹ رہا ہے تو کہہ رہے میں امام شافعی کو فالو کر رہا ہوں, اس میں ان کے وضو نہیں ٹوٹتا, اور جب کسی بچی کو ہاتھ لگ گیا تو کہہ میں ابو حنیفہ کو فالو کر رہا ہوں, یہ نہیں, ڈرامے بازی, اس سے یہ گڑبڑ ہوگی, ایک کو کرو دوسرے کو صحیح سمجھو, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ پھیل گیا سعودی عرب میں, فقہ حنبلی زیادہ رائج ہوا. تو اب کیا ہوا کہ بھائی پوری دنیا میں جب پھیل گئے, پھر خلافت عثمانیہ قائم ہوئی, بنو عباس کی خلافت کا خاتمہ ہوا, تاتاریوں نے حملہ کیا, مسلمانوں کی کوتاہی تھی اس میں, کوتاہی یہ تھی کہ بارڈر کو جو ہے وہ کسی نے خیانت کی اور جا کے بارڈر کھول دیا تاتاریوں کے لیے, پیسے لے کے نا بک گیا, بالآخر تاتاری گھس, ورنہ کسی کے باپ میں ہمت نہیں تھی کہ مسلمانوں کی خلافت پہ حملہ, اندر ہی سے کوئی بندہ حکومت کے قریب جاتے جاتے بادشاہ کو خلیفہ کو اعتماد میں لے کے اتنے لوگ بادشاہ کے قریب چلے گئے, تبھی ہم کہتے ہیں کہ جو علماء حکومت کے قریب نہیں ہیں وہ کوئی خیر کا کام نہیں کر رہے, پھر باطل لوگ حکومت کے قریب چلے جائیں گے. دیکھو حکومتوں کے قریب جانے والے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ایک اپنے فائدے کے لیے, ان کو کہتے ہیں چاپلوسی کرنے والے, یہ حرام ناجائز ہے, اور ایک ہوتے ہیں تاکہ ان کو ٹھیک کر کے رکھیں ہم, کیونکہ حکومت کا ایک فیصلہ آپ کی صدیاں بدل سکتا ہے, اس لیے جو سنجیدہ علماء ہیں وہ فوجیوں سے بھی تعلقات بنا کے رکھتے ہیں, بیوروکریٹ سے بھی تعلقات بنا کے رکھتے ہیں, ججز سے بھی تعلقات بنا کے رکھتے ہیں. ابھی سپریم کورٹ کے جج آئے تھے, وفاقی شرعی عدالت کے جج آئے تھے ملاقات کے لیے, میں نے کہا میں ضرور ملوں گا آپ سے, حالانکہ مجھے ان سے بہت سارے اختلافات ہیں, لیکن اگر میں ان کے خلاف فتویٰ دیتا رہا ہوں بیٹھ کے تو لوگ تو کہیں گے بلے بلے مفتی صاحب حق پرست ہے, جڑتا وڑتا نہیں ہے ججز سے, کام دھیلے کا بھی نہیں ہوگا. مجھے جامعہ ترشید سے فون آیا, بھائی وفاقی شرعی عدالت کے جج ملنا چاہتے ہیں. میں نے کہا قابل احترام ہے بھائی, وہ بتائیں کہاں ہے, میں وہاں پہنچ جاؤں گا. ان کو یہ توقع نہیں تھی کہ مفتی صاحب اتنا لفٹ کرائیں گے, اور میں اپنے کسی کام کے اٹکے بھی لیے نہیں ان سے ملنا چاہ رہا, میں ان سے ملنا چاہ رہا ہوں بھائی وفاقی شرعی عدالت میں کچھ کام غلط ہو رہے ہیں, تو میں محبت سے سمجھاؤں گا, حضرت تھوڑا سا کائنڈلی ان کاموں کو کیا کر لیں آپ, ٹھیک کر لیں, تو میرا فائدہ نہیں اس میں, قوم کا فائدہ ہے. انہوں نے بڑا دل کیا, انہوں نے کہا نہیں میں آؤں گا آپ سے ملنے کے لیے, تشریف لائے, میں نے چائے پلائی, محبت سے ان کا اکرام کیا, ان کو گھنٹہ میں نے ٹائم دیا, ان کو پھر میں نے بتایا حضرت یہ قانون غیر اسلامی ہے, کائنڈلی بتائیں اس کے لیے ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے. ان کو کچھ علمی اشکالات تھے, وہ اشکالات میں ہماری آپس میں بحث ہوئی. اب میری تصویریں وائرل ہو, مفتی صاحب وفاقی شرعی عدالت کے جج کے پاس بیٹھے ہوئے, دیکھو یہ حکومتوں کے جو ہے نا, نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. رینجرز کے آفیسر تھے بہت بڑے کراچی کے, انہوں نے مجھے کہا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں, میں نے کہا سر میں آپ کے پاس خود آؤں گا, خدا کی قسم اپنا کوئی مفاد نہ میں نے ان سے کہا کہ مجھے کاروبار کرنا ہے, نہ میں نے ان سے, بلکہ چار چھ لوگوں کو جب پتا چلا رینجرز کے بڑے آفیسر کے پاس ملنے جا رہا ہوں تو انہوں نے اپنے اپنے کام لے آئے بھی یہ کرا دے, میں نے کہا بھائی یہ اگر میں نے کہہ دیا تو اٹ مینس اگلا کے دل میں یہ بات آ جائے گی, یہ جو مجھے لفٹ کرا رہے ہیں ان کا اپنا کیا ہے. حالانکہ سو دفعہ انہوں نے کہا, میں نے کہا نہیں, جا کے میں نے ان سے بات کی, حضرت خدا کا واسطہ کوئی بتائیں ہم کیا مدد کر سکتے ہیں, کراچی کے میں جو مار دھاڑ قتل و غارت ہو رہی ہے, کوئی مسئلہ ہے کہ رکاوٹ ہے کہاں؟ ونس اپون اے ٹائم رینجرز نے کنٹرول کراچی کا لیا تھا اور ایک دم سے سارے ڈاکو ختم ہو گئے تھے, تو آپ کنٹرول لے نہیں رہے ہیں یا سندھ گورنمنٹ رکاوٹ بن رہی ہے؟ ایسا تو نہیں وہ ہے نا, وہ ابھی زیادہ نہیں آگے جاؤں گا میں, ٹھیک ہے نا, وہ مجھے یاد آتا ہے واقعہ, وہ چرس نہیں مل رہی تھی ہمارے ایک ملازم کو, مجھے کیا پتا تھا یہ چرس بھی پیتا ہے. میں گائے خریدی میں نے, تو ملازم بھی تھا نا اس کو رکھنے کے لیے, وہ کام ہی نہیں کر رہا. میں نے کہا بھائی مسئلہ کیا ہے تیرے ساتھ؟ انہوں نے کہا کہ بھائی اس کو چرس پیتا ہے, یہ چرس مل نہیں رہی یہاں پہ, پنجاب سے آئی یہاں نہیں مل رہی. میں نے کہا میں کہاں سے چرس لے کر آؤں اس کے لیے معذرت. ان کی رائے یہ ہو سکتا ہے جھوٹ بول رہے ہو بھائی, میں تو ایک بات کر رہا ہوں. جب جو سندھ کے جو بڑے حکمران ہیں ان سے جب ملو تو ان کی اسٹیٹمنٹ کچھ اور ہوتی ہے. اب وہ تو ایک اینالائز کرنا تجزیہ کرنا وہ تو پھر تجزیہ نگاروں کا کام ہے, ہم بھی کر سکتے ہیں, لیکن یہ اس کا موقع نہیں ہے, یہ ممبر اس کے لیے ہے نہیں. وہ کبھی چھاؤں میں آئیں گے تو پھر آپ کو الگ سے بتاؤں گا. یہ ممبر اس کا موقع نہیں ہے کہ میں کسی کے خلاف جاؤں یا کسی کو فیور دوں یہاں بیٹھ. تو بات جلدی سے سمیٹتا ہوں میں, بات کیا چل رہی تھی بھائی, بہت زیادہ ادھر ادھر کیڑے مکوڑے ہو گئے بات. ہاں تو بڑے جو حکمرانوں سے ملنے والے دو ٹائپ کے علماء ہوتے ہیں, ایک تو وہ ہوتے ہیں جو بھائی اپنے مفاد کے لیے ملتے ہیں, کچھ ہوتے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ اگر ہم نے تعلق ختم کر دیا تو باطل لوگ ان کے قریب چلے جائیں گے. تو بغداد کی حکومت کا خاتمہ بھی ایسے ہی ہوا ہے, بڑے بڑے جو سنجیدہ علماء تھے وہ حکمرانوں سے دور ہو گئے, باطل لوگوں نے آہستہ آہستہ اوپر جانا شروع کر دیا. اور خلیفہ کو اعتماد میں لے کے ان کی نیتیں ٹھیک نہیں تھیں, چاپلوسی کرتے تھے اپنے مفاد میں استعمال, پھر بالآخر جا کے جو تاتاریوں ہیں ان کے لیے بارڈر کو کھلوا دیا انہوں نے, ان کو بولا آ جاؤ حملہ کر لو, اور بغداد کی ایسی کی تیسی ہو گئی. اس کے بعد دوبارہ خلافت, پھر بھی مسلمان اگر رف الدین اور ان جھگڑوں میں لگے رہتے ہیں دوبارہ خلافت قائم ہوتی. پھر ترک اٹھے, وہ حنفی تھے سارے کے سارے, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حنفیت کو دنیا میں قائم کریں گے, انہوں نے کہا شافی بھی ٹھیک ہیں مالکی بھی ٹھیک ہیں, آؤ اسلام کے لیے ایک جھنڈے کے تحت تھے وہ حنفی. اب تک ترکی حنفی ہیں, آپ کسی سے ملے بولے محمد فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں, اب تک سارے ترکی ایسے ہی ہیں جتنے بھی ترک ہیں. تو کیا ہوا کہ انہوں نے خلافت قائم کی, مالکیہ نے بھی ان کا ساتھ دیا, شافیوں نے بھی ان کا ساتھ دیا, حنابلہ نے بھی ان کا ساتھ دیا کہ بھائی ہم سب ایک جھنڈے کے تحت. اور وہ خلافت جو قائم ہوئی ہے ایسی خلافت کہ ہٹو بچو, عظیم خلافت عثمانی, 400-500 سال تک ایسا ہمارا روب, اور کتنے سارے کنٹریز اس میں داخل تھے. ادھر ہندوستان میں الگ بادشاہت قائم ہوئی, مغلوں کی بادشاہت, وہ صدیوں چلی ہے. فقہ حنفی آفیشلی نافذ تھا اس میں, لیکن شافی بھی بڑے آرام سے رہا کرتے تھے. تو علماء نے اس بحث کو کیا کر دیا تھا, جھگڑوں والی مسائل والی بحث کو ختم. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بحث اس طرح ختم نہیں ہوگی کہ آپ حنفیوں کے خلاف شافیوں کے خلاف کلپ بازی شروع کر دیں, یہ غلط کر رہے ہیں میں صحیح بتا رہا ہوں. اس سے تو وہ کام جو ہو چکا ہے دوبارہ امت میں کیا ہو جائے گا, کھڑا ہو جائے گا. آپ کام کرو اب بدعتیوں کے خلاف, آپ کام کرو آپ باطل نظریات کے خلاف. اس سے کچھ نہیں ہوتا کوئی حنفی ہے یا شافی ہے, یہ ہمیشہ سے ہیں. اور یہ بھی ضرورت کے وقت ہائی لائٹ کیا جاتا ہے, بلا ضرورت اس کا بھی نام لینا ٹھیک نہیں ہے. جبھی ہمارے علماء کے آگے کہیں نہیں دیکھا ہوگا حنفی دیوبندی لگا ہوا, کہیں بھی نہیں لگاتے. میرے نام کے آگے دیکھا آپ نے کہیں نہیں, کہاں جہاں ضرورت پڑتی ہے. میں جب بھی رشتہ لینے کے لیے گیا ہوں تو لڑکی والے نے پوچھا ہے, اب تو میں مشہور ہو گیا نا, ونس اپون اے ٹائم جب میں مشہور نہیں تھا, لڑکی والے پوچھتے تھے آپ دیوبندی ہیں بریلوی ہیں اہل حدیث ہیں کیا ہیں, تو ان کو بتانا پڑتا تھا. میں کہتے نہیں میں کچھ بھی نہیں, میں مسلمان ہوں سمپل مسلمان. تو وہ کہتے تھے ہم کیا آپ کو ہندو اور یہودی نظر آ رہے ہیں آپ کو, تو وہاں بتانا پڑتا ہے بھائی میں دیوبند مکتبہ فکر کو اور فقہ حنفی کو فالو کرتا ہوں, لیکن فقہ شافی کو بھی ٹھیک سمجھتے ہیں ہم. تو اس سے اکثر یہ سوال نہیں ہوتا کہ آپ فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں یا نہیں, کیونکہ وہ تو شافی فقہ کو تو ویسے ہی سب صحیح سمجھتے ہیں نا, پڈے تو دیوبندی بریلویوں میں ہے, اس لیے اگلا اسٹیپ تو پوچھا ہی نہیں جاتا نا, کیونکہ یہ شافی اور حنفیوں کے پڈے ہیں ہی نہیں, وہ تو سب ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. بھائی ٹھیک ہے, مسئلہ ہوتا ہے دیوبندی بریلوی اہل حدیث کا, تو اس میں اگر آپ نے بول دیا میں دیوبندی اور سامنے والے گرین چینل نکلا, آپ کی پروگرام تو یہیں بڑھ گیا. پروگرام کیا ہوگا, یہیں بڑھ گیا. تو اور اگر الٹا ہو گیا تو بھی پروگرام بڑھ گیا. جو اہل حدیث کیا ہیں بھائی, انہوں نے کہا کہ ہم ڈائریکٹ قرآن و حدیث کو فالو کریں گے, ہمیں کسی کی تحقیق پہ اعتماد نہیں. تو وہ ڈائریکٹ کرنا شروع کیا انہوں نے, تو انہوں نے اپنا نام خود رکھا اہل حدیث کہ ہم حدیث کو ڈائریکٹ فالو کرتے ہیں. علماء نے ان کو بھی ایکسیپٹ کر لیا, چلو بھائی تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا, لیکن اس کے سائڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہیں. پھر تبھی ہم کہتے ہیں یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ کوئی اتنا بڑا اختلاف نہیں تھا جس کی بیس پہ ان کو اہل سنت والجماعت سے نکالا جاتا ہے, کیونکہ جب آپ نے ڈائریکٹ پر آ گئے آپ تو پھر عام جو بڑے بڑے مسائل ہیں موٹے موٹے ان میں تو ٹھیک ہے, وہ تو ویسے ہی فقہ کا اختلاف ہی نہیں ہے. جب آپ ڈیپ میں جائیں گے پھر بڑے مسائل کھڑے ہوں گے, پھر آپ کی رائے میں اختلاف ہوگا تبھی اہل حدیث میں بھی بہت سارے اختلاف ہے. پھر عوام کیا کرتی ہے, ایک اہل حدیث عالم کو بڑا بنا کے پھر انہی سے مسائل پوچھتی ہے. ہم کہتے ہیں یہی کام جب کرنا تھا آپ نے تو پھر ابو حنیفہ کو بنا لیتے نا جنہوں نے, یا امام شافعی کو بنا لیتے. اب کل ایک اہل حدیث کا فون آیا, میرے بڑے پرانے دوست ہیں, میں ان کو بہت اچھی طرح سمجھایا, میں نے کہا کہ ایک کو فالو کریں. تو انہوں نے بتایا کہ میں فقہ حنبلی کو فالو کرتا ہوں, علماء سعودیہ سے فتویٰ لیتا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے, ہمیں اس میں کوئی اعتراض کہیں, ایک جگہ ٹکو تو صحیح نا جا کے بھائی, ٹھیک ہے نا. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ یار آپ چلو ان کو مان لو یار, لیکن وہاں سعودیہ کو نہیں, فقہ حنبلی کو. سعودی میں تو 20 قسم کے لوگ ہیں. سعودیہ مفتی کو یہ تھوڑی کہ سعودیہ کا جو مفتی ہے تو وہ بہت احمد بن حنبل اوتھینٹک ہیں, مستند ہیں, ورنہ سعودی عرب میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں. آپ کیسے فرق کرو گے, کوئی بھی فتویٰ اٹھا کے لے آؤ. تو کہیں تو ٹکاؤ اپنے آپ کو. تو یہ جو بات اب میں سمیٹ کے ختم کرتا ہوں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کوئی فقہ حنفی کو فالو کر رہا ہے, کوئی فقہ شافی کو فالو کر رہا ہے, یہ سب قرآن و سنت ہی کو فالو کر رہے ہیں. جہاں تشریح میں اختلاف ہوگا تو ظاہر ہے چاروں کو ایٹ اے ٹائم فالو نہیں کیا جا سکتا, اور یہ اختلاف جو ان چاروں مکاتب فکر میں, یہ صحابہ کے درمیان بھی اختلافات موجود تھے. جب موجود تھے تو نبی نے ان کو نہیں کہا کہ تم غلط ہو. نبی نے جب اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا تو اس سے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کی منشا ہے کہ کچھ اختلاف امت میں باقی رہے. اور اس میں بڑی حکمت یہ کہ اختلاف برداشت کرنا بھی سیکھیں. اگر ان کے قریب کوئی رفع الیدین کر رہا ہے تو برداشت کر لیں اس کو, کوئی نہیں کر رہا تو برداشت کر لیں, کیونکہ جس میں برداشت نہیں ہے دنیا میں کوئی کام نہیں کر سکتا. وہ رکشوں کے نیچے لکھا ہوتا ہے تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر, رکشوں کے پیچھے پڑا ہے کہ نہیں پڑا. تو کوئی ہاتھ یہاں باندھے کوئی یہاں باندھے, کوئی زور سے کوئی آہستہ, کوئی ہاتھ چھوڑ کے کوئی ہاتھ باندھ کے, کوئی رفع الیدین کرے کوئی نہیں کرے, تو برداشت کرنا سیکھو. تاکہ برداشت نہیں ہوگا, لڑتے رہو گے تو پھر یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تم, کیونکہ اختلاف کو ختم کرنا امپاسبل ہے. اگر بہت ساری چیزوں میں اتفاق ہو جائے پھر کہیں نہ کہیں آگے جا کے اختلاف ہوگا تو پھر لڑو گے آپس میں, تو بہتر نہیں ہے اس کو ایکسپٹ کر لیا جائے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات, اس لیے اس کو مان لو یار, ٹھیک ہے. اور یہ جو آج کل کے مذہبی اسکالر کا طریقہ ہے کہ نہیں نہیں, اسٹائل بھی ہوتا ہے نہیں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں. میں حدیث کا ریفرنس دے رہا ہوں, ابو حنیفہ گیا ایک طرف, شافی گیا ایک طرف, وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ ایک طرف, ہم کسی کو نہیں مانتے, یہ سب منجن بیچ رہے ہیں, یہ سب یوں کر رہے ہیں. میں جو پیش کر رہا ہوں یہ, تو پروگرام تو وڑ گیا, پوری امت وڑ گئی, سمجھ رہے ہو, پوری امت پر اعتماد ختم ہوگا. بھائی اب تک سارے منجن بیچ رہے تھے, یہ کوئی نیا آیا ہے مارکیٹ میں, اور ایسا مارکیٹ میں جب نیا آئے گا تو اس کے مرنے کے بعد کیا ہوگا, پھر وہ نیا آئے گا, وہ الگ رائے لے کر آ رہا ہوگا, وہ تیسرا کوئی الگ رائے لے کر آ رہا ہوگا, تو اس سے امت جڑے گی نہیں میرے بھائی. امت کے بیسیوں ٹکڑے ہو جائیں گے, جو کرنے کے کام ہیں وہ سارے کے سارے رہ جائیں. کرنے کے کام کیا ہیں, جہاد کرنا اللہ کی راہ میں, کرنے کے کام کیا ہیں, امت کی اجتماعی میں بدعت کے خلاف سب جمع ہو جاؤ بھائی, بدعت نہیں ایکسیپٹیبل ہے. بریلوی ہمارے بھائی ہیں, ہم سینے سے لگاتے ہیں, لیکن بھائی ہم ربیع الاول میں جو کچھ آپ لوگ کر رہے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے. اس میں ہمارا ظرف اتنا بڑا نہیں, ہم مخالفت نہیں کریں گے. یعنی مخالفت کا مطلب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ان کو پکڑو ان کو مارو ان کو کوٹو, ویسے بھی بریلویوں کو مار نہیں سکتا کوئی, پٹتا ہی ہے وہ بڑے متشدد ٹائپ کے ہوتے ہیں, وہ تو پھر فتویٰ لگا دیں گے بم سے اڑا دو اس کو, کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو, بم کا زمانہ اڑا دو سالے کو. تو لڑائی بڑائی کی ہم بات ہی نہیں کر رہے بھائی, لیکن وہ بدعت کا جو اختلاف ہے وہ چھوٹا اختلاف بولو. اسی طرح شیعہ حضرات سے ہم ویسے ملتے ہیں, دوستیاں بھی رکھتے ہیں, دعوتوں میں بھی جاتے ہیں, بھائی ان کا جو مکتب ہے فکر ہے ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے, کیونکہ وہ بالکل ہماری رائے میں قرآن, دیکھو کتنا احتیاط کر رہا ہوں میں, کہہ رہا ہوں ہماری رائے یہ کہ بھائی وہ قرآن و سنت سے بہت ساری چیزیں بالکل واضح طور پر متصادم ہیں, متا اسلام میں ہماری رائے یہ کہ جائز نہیں ہو سکتا. دو نمازیں عام حالات میں بھی آپ اکٹھی پڑھنا شروع کر دیں یہ ہماری رائے میں ٹھیک نہیں ہے, لیکن پھر بھی اگر کوئی کرتا ہے تو بھائی ہم لڑائی کی بات ہم نہیں کریں گے. ٹھیک ہے بھائی ملک ہے, پہلے تو شیعہ لوگ سنیوں کی مسجد میں نماز پڑھتے تھے اور سنی لوگ امام بارگاہ میں جا کے, اگرچہ اپنی پڑھتے تھے مگر پڑھتے تھے, لیکن جب یہ آپس میں بہت زیادہ ایک دوسرے کے خلاف تقریر ہوئی تو نفرتیں پھیلی ہیں, مار دھاڑ, یہ مار دھاڑ کے ہم بالکل قائل نہیں ہیں. میری مسجد میں بھی بعض شیعہ حضرات آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں, میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ اس کو چھیڑو اس کو تنگ کرو, نہیں بھائی آنے دو یار پڑھیں, اور جو کوئی امام بارگاہ میں جا کے نماز پڑھ رہا ہو تو ہم اس میں بھی کوئی اعتراض نہیں کرتے. تو لیکن نظریاتی طور پر جو ہمارا بڑا اختلاف ہے وہ ہمارے وہ شیعہ حضرات سے اور بریلوی حضرات سے, سمجھ میں آ رہی بات, کیونکہ وہ پھر ایکسٹریم لیول پہ پہنچتے ہیں بریلوی حضرات بھی, وہ پھر کہتے ہیں یہ عید ملا, ہم کہتے ہیں بھائی دو عیدیں ہیں تیسری عید نہیں ہے, اور پھر وہ آگے جو مسائل کھڑے کرتے ہیں نبی کو حاضر ناظر مشکل کشا, پھر مزاروں کا کا حساب کتاب, وہ کسی امام کی بھی رائے نہیں ہے. مجتہدین میں, قرآن و سنت میں, صحابہ میں ہمیں یہ چیزیں کہیں بھی نہیں ملتی. لڑنے کے ہم ان سے بھی قائل نہیں ہیں, لیکن یہ اتنی براڈ مائنڈڈ ہم نہیں بنتے کہ پھر ہم نظریاتی طور پر سب کو قبول کر لیں. یہ کھوپڑی شریف میں بات آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو خلاصہ یہ کہ بھائی نارملی ہم سب مسلم ہیں, ہمیں کوئی مینشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی دیوبندی ہے, حنفی ہے, اہل حدیث ہے, یہ کیا ہے. ہم سب کیا ہیں بھائی؟ مسلمان ہیں. جہاں ضرورت ہوگی وہاں ان شارٹ پھر آدمی اپنا نظریہ بتانے کے لیے نام استعمال کرتا ہے. بھائی میں جیسے اہل حدیث کہتے ہیں بھائی ہم اہل حدیث مکتبہ فکر کو فالو کرتے ہیں, جو حنفی ہے وہ کہتے ہیں بھائی میں کیا ہوں, فقہ حنفی کو فالو کرتا ہوں. اور فقہ حنفی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اہل حدیث نہیں ہے, کیونکہ امام حنیفہ قرآن و حدیث سے مسائل نکالیں گے, تورات انجیل سے انہوں نے نہیں نکالے. اگر انہیں کوئی تورات انجیل سے نکالے ہوتے تو پھر ہم قرآن, اور کیونکہ حنفی اس لیے کہ شافیوں کو تکلیف نہ ہو. ہم اگر حنفی نام رکھنے کے بجائے ہم کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں تو امام شافی لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کیا اہل تورات ہیں کہ ہم لوگ, تاکہ ان کو بھی ایکسیپٹ کیا جائے سوسائٹی میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ ہے پوری بحث کا خلاصہ. وقت پورا ہو گیا ہے تو ایک ہی ٹاپک پر آج چلو کھڈے لائن تو لگائے نا کسی. تو انشاءاللہ نماز کے بعد جو ہے تھوڑی دیر مسائل کا سیشن ہوگا, جو لوگ بیٹھنا چاہیں بیٹھ سکتے ہیں, جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں. لائیے لائیے لائیے. بھائی دولہا ہے عثمان کلیم بل کلیم اللہ دولہا تشریف. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ. دلہن کا نام سمیہ بٹ بنت محمد جاوید بٹ. 50,000 روپے مہر. دلہن کے وکیل کون ہے بھائی؟ جناب 50,000 مہر میں آپ نے اجازت دی کہ میں سمیہ بٹ بنت محمد جاوید بٹ کا نکاح عثمان کلیم بل کلیم اللہ سے کروں, اجازت ہے؟ تشریف رکھیں. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله, صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد, فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي, وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فاني مباهي بكم الامم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تكونوا كرهبان النصارى. جناب عثمان کلیم والکلیم اللہ, میں نے 50,000 روپے مہر میں آپ کا نکاح سمیہ بٹ بنت محمد جاوید بٹ سے کیا, آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ زور سے تھوڑا سا. جزاک اللہ. دعا کریں جی, اللہ تعالیٰ برکت دے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم علی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ اس نکاح کو اپنے دربار میں قبول فرما, اس کی برکتیں زوجین کو تادم حیات نصیب فرما, آپس کے اختلاف و انتشار سے, لڑائی جھگڑوں سے, ہر قسم کے شر فساد سے اللہ ان دونوں کی ہمیشہ کے لیے حفاظت فرما. اے اللہ اس نکاح کو دونوں کے خاندانوں میں جوڑ کا ذریعہ بنا, محبت الفت کا ذریعہ بنا, جس کی جو جائز مراد ہو اس کی مراد کو پورا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ تعالیٰ بہت مبارک کرے. اتنی سی بات تھی یار, دیکھو اتنی سی بات تھی, اس کو کیا بنایا ہوا تھا, دو منٹ کا کام ہے, اس کو پتہ نہیں کیا بنایا ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں صرف اتنی سی بات تھوڑی ہے, آگے کتنے بڑے بڑے مسائل ہیں. یہ بھی بکواس ہے بالکل. لوگ کہتے ہیں اتنی سی بات نہیں, آگے بھائی وہ بھائی شادی بچوں کا کھیل نہیں ہے بھائی, آگے ارے کچھ بھی نہیں ہے. ادھر رہ رہی تھی, وہاں بھی کھا پی رہی تھی, ٹرانسفر ہو کے کدھر آ جائے گی؟ ادھر آ جائے گی. اب اگر یہاں قحط پڑا ہوا ہے خدا نخواستہ, تو پھر تو بڑے مسئلے ہیں کہ قحط پڑا ہوا تھا, ہمیں کھانے کو نہیں مل رہا تھا, بھوکے مر رہے تھے, ایک اور آ گئی, اور اگر قحط نہیں پڑا ہوا, بارشیں ہو رہی ہیں, اتنا مل رہا ہے کہ کھا رہے ہو, تو یار ادھر سے ادھر آ گئی اور فائدہ تمہیں کتنا ہو رہا ہے. تو اس کو بنا لو, او بھائی ایسے کر کے نا فضول باتیں کر رہے ہوتے ہیں. یہ دنیا پرست لوگ جو ہیں نا, جن کے پاس دین نہیں ہے, خدا کی قسم ان کو دنیا میں عذاب ملتا ہے, آخرت تو بعد میں, ان کی دنیا عذاب میں ہوتی ہے. ہر چیز کو بہت بڑا بناتے ہیں یہ. بھائی پہلے ابا کے گھر رہ رہی تھی, تمہیں پسند تھی, تبھی تو شادی قبول خوشی سے کی ہے نا. ہاں تو خوشی سے قبول کیا ہے. تو ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کوئی بھی کسی کو بھی قبول, جو اچھی لگ رہی ہے بھائی گرل فرینڈ نہیں بناؤ, فون پہ گپشے نہیں مارو, اچھی لگ رہی ہے پیغام میں جو قبول ہو جائے ٹھیک ہے, نہیں ہے تو کہیں اور ٹرائی مارو. قبول ہو جائے وہاں سے رہی تھی ادھر آ جائے گی. اب اگر تمہارے گھر میں قحط پڑا ہوا ہے, مر رہے ہو بھوک سے, تو بھائی پھر مسئلہ ہے کہ پہلے چار آدمی بھوکے مر رہے تھے, پانچویں آ گئی. اگر ایسا نہیں ہے یار تو دو روٹی زیادہ پک جائے گی, کیا خیال ہے, وہاں بھی کھا رہی ہے ادھر بھی کھا لے گی, ادھر ابا کا بھی تو خرچہ ہو ہی رہتا نا کچھ, تو تمہارا ہو جائے گا. لوگ کہتے ہیں یہ تھوڑی پھر بچے بھی تو ہوں گے بھائی, اس طرح نا لوگوں کا ایسا. او بھائی یہ نیچرل پروسیس ہے, یہ صرف انسانوں کے بچے نہیں ہوتے, ہر مخلوق کے ہوتے ہیں. تو ان کا لائف اسٹائل کہیں بھی چینج نہیں ہوتا ذرا سا بھی. اب جیسے پرندے ہیں گھونسلہ بناتے ہیں, انڈے بھی ہو جاتے ہیں بچے بھی ہو جاتے ہیں, تو ان کی کوئی اسٹائل چینج نہیں ہوتا, لیونگ اسٹینڈرڈ کوئی بدلتا نہیں ہے. پہلے اپنا کھا رہے تھے, اب ذرا تھوڑی اسٹرگل کر کے بچوں کا بھی لے آتے ہیں, اور جو خدا پہلے ان کا پیٹ بھر رہا تھا بچوں کو بھی دینا شروع کر دیتا ہے. گھونسلہ بنانے کا طریقہ بھی بتا دیتا ہے ان کو, بھی ایسے بنانا ہے. تو انسانوں کے ساتھ بھی, انسانوں پہ کم بختی کیوں آئی ہوئی ہے؟ اس لیے کہ انسان اپنی کھوپڑی کو ضرورت سے زیادہ استعمال کرتا ہے اور اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے, اس لیے برباد ہوتا ہے. تو اللہ سے آگے مت نکلو میرے بھائی, فطرت سے آگے مت نکلو. بچہ پیدا ہوگا تو اور خوشی کی بات ہے, پھر بھی ٹینشن کی بات نہیں ہے. چلو یار گھر میں کھلونا مل رہا ہے آپ کو. گورے کتے پالتے ہیں, بندر پالتے ہیں, ان کا بھی تو خرچہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کتا فری میں پلتا ہے کیا؟ بندر فری میں پلتے ہیں؟ جب وہ اس پہ خرچہ کر سکتے ہیں, تمہاری تو اولاد ہے بھائی, بندروں سے اچھی ہے, کتوں سے اچھی ہے یہ اولاد. یہ تمہیں انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ ہے, اور اللہ پیدا کرتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دے گا کہ بھائی تیری ٹینشن نہیں ہے, یہ میری ٹینشن ہے. اللہ کہے گا یہ ٹینشن کس کی ہے؟ یہ میری ہے. تو جو جس نے اتنا کیا آگے بھی کر لے گا وہ. تو اسی سوچ میں ہمارے 16 ہو گئے الحمدللہ, پھر بھی ہم خوش ہیں. چار بیویاں ہو گئیں, 16 ہو گئے, آپ کے سامنے الحمدللہ نظر آ رہا ہوں میں. ایک خاتون نے طنز کیا, بتا یہ تو خوش ہیں, آگے گھر کے حالات کیا ہیں وہ تو بتا نہیں رہی ہے. ابے خاتون نے لکھا, لوگ لبرل لوگ بولتے ہیں نا, بچے ہوں گے تو ٹینشن ہے, بیویاں ہو بھائی ہو بھائی ہو, ایسے کر کے جیسے پتا نہیں کیا ہو جائے گا, پروگرام تو بڑھ جائے گا. لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں. میں 20 سال پہلے بھی یہی تقریریں اسی اسٹائل سے کرتا تھا, کوئی ٹینشن نہیں ہے, بناؤ گے تو بہت بڑی ٹینشن ہے, بناؤ گے نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ جیسے شریعت نے کہا کرتے چلے جاؤ, لائف کو انجوائے کرو, خوشی والی زندگی ملے گی تمہیں. تھوڑی بہت ٹینشن تو وہ تو نیکسٹ نیچر کا حصہ ہے یار, وہ تو جو کما رہے ہیں ان کو کم ہے کیا؟ ان کے تو اور الگ کیا ہے, ان کے عشق معاش کے چلتے رہتے ہیں, پھر وہ ناکام ہوتے ہیں, وہ زیادہ ڈپریشن میں جاتے ہیں. تو میں 20 سال پہلے بھی یہی بات کرتا تھا کہ بھائی کچھ بھی نہیں ہے, نیچرل ہے, شادیاں بھی ہو گئی, بچے بھی ہو گئے, ابھی بھی آپ کے سامنے کوئی ٹینشن میں نظر آ رہا ہوں میں, اللہ بچا کے رکھے ہمیں. تو کسی خاتون, میں نے ایسا ہی کوئی بیان کیا موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ تمہارے سامنے میں نے جو 20 سال پہلے جو دعوے کیے تھے نا, جو لوگ جانتے میں, آج وہ الحمدللہ نظر بھی آ رہے ہیں کہ نہ بچوں سے ٹینشن ختم ہوتی ہے, بیویوں سے ٹینشن ختم ہوتی ہے, بڑھتی نہیں ہے. ٹینشن ختم کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے بیوی اور بچے. ہاں وہ سکنوں کے آپس کے ہوتے ہیں, وہ تو ہر گھر میں تھوڑے بہت, تو جہاں بھی کوئی نعمت ملے گی تو تھوڑے بہت سائڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں. کوئی بھی میڈیسن ہوتی ہے کچھ نہ کچھ لکھا ہوتا ہے نا, سر چکرا سکتا ہے. لیکن اس چکر میں آدمی میڈیسن لینا چھوڑ دے کہ سر بھی چکرا سکتا ہے, تو ابھی نہیں کھائے گا تو کیا کیا چکرائے گا, صحیح ہے نا؟ پھر تو پورا ہی گھومے گا. تو جم جاتے ہو اس کے بھی کچھ سائڈ ایفیکٹ ہیں, تھوڑی دیر کی تھکاوٹ ہوتی ہے, مصیبت اٹھاتا ہے انسان, لیکن اس کے فائدے کیا ہیں ان ٹینشنوں سے زیادہ. جاگنگ کرتے اس کی بھی ٹینشن ہوتی ہے, بھاگنا پڑتا ہے, سانس پھولتا ہے, ہو سکتا ہے کسی دن گر جاؤ چکرا کے, لیکن فائدے رزلٹ کیا ہے؟ وہ بہت سی ٹینشنوں سے آپ کو جاگنگ روک لیتی ہے. تو ایسے ہی شادی کی کچھ ٹینشنیں ہیں, لیکن وہ ٹینشنیں آپ کو نیچرل لائف دے دیکھتی ہیں اور بڑی ٹینشنوں سے روک لیتی ہیں. ورنہ نیچرل لائف نہیں ملتی آپ کو, وہی گوروں والا حساب ہوتا ہے, کتے وتے پال کے, بندر پال کے. نیٹ پہ دیکھو کسی نے بندر پالے ہوئے ہیں, کسی نے کتے پالے ہوئے ہیں, تو کتے پال کے بھی ان پہ خرچ کر رہے ہو. تو میں نے یہ دعویٰ کیا تھا 20 سال پہلے کہ بھائی صاحب یہ نیچرل لائف ہی میں سکون ہے, اطمینان ہے, اللہ پہ توکل کرو. وہ لوگ مانتے نہیں تھے, آج میں آپ کے سامنے ہوں. تو اب میں جب کہتا ہوں الحمدللہ میں تو خوش ہوں, تو نیچے لبرل انٹیاں نا بہت انٹے بھی اور انٹیاں بھی بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے, وہ نیچے کمنٹس کرتے ہیں, میں پڑھتا رہتا ہوں اکثر کمنٹس. انہوں نے لکھا ہے کہ یہ تو خوش ہیں, آگے گھر میں کیا حال رکھا ہوا انہوں نے, یہ تو کوئی گھر والوں سے جا کے پوچھے. دیکھو جس کے گھر میں ٹینشنیں ہوتی ہیں وہ خود بھی خوش بولو نہیں ہوتا. گھر کی ٹینشن تو آدمی کو عذاب میں ڈال دیتی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گھر میں خوشی نہ ہو, ٹینشنیں اور میں یہاں آ کے مسکرا رہا ہوں آپ کے سامنے. تو اللہ کا فضل ہے میرے گھر میں بھی اللہ نے اچھا ماحول رکھا ہوا ہے, یہاں بھی رکھا ہوا ہے اچھا ماحول, آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں. ہاں یہ میں کبھی دعویٰ نہیں کرتا کہ ہر وقت گھر میں یا یہاں پہ اچھا ماحول ہوتا ہے ہمیں کوئی پریشانی نہیں آتی. تو نارملی ہر گھر میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے, اونچ نیچ ہوتی ہے, ہمارے گھر میں بھی ہوتی ہے, کبھی آواز بھی اونچی ہو جاتی ہے, کبھی کوئی لڑائی بھی ہو جاتی ہے. تو میں کبھی وہ دعویٰ نہیں کرتا کہ فرشتوں کی دنیا والے دعوے کروں کہ میرے گھر میں ایسا ماحول ہے کہ میں جب جاتا ہوں تو ایسا سوئٹزرلینڈ والا ماحول ہمارے گھر میں ہے. بھائی اونچ نیچ تھوڑی بہت ہر گھر میں, ہمارے گھر میں بھی ہوتی ہے, پڈے مڈے بھی ہو جاتے ہیں کبھی کبھار. جہاں گوشت کھاؤ گے, خوراک کھاؤ گے, روٹی کھاؤ گے تو طاقت تو آئے گی نا, وہاں اختلاف بھی ہوگا, ہو سکتا ہے کبھی آواز اونچی ہو کے گھر سے باہر چلی جائے, کبھی کوئی جھگڑا ہو جائے, کبھی پھٹا ہو, یہ نارمل ہے, نیچرل ہے یہ. تو لیکن اللہ نے عافیت کا معاملہ کیا ہوا ہے, جو خوشیاں ایک آدمی کو ملتی ہیں جس کے بیوی بچے ہوں, جس کا خاندان ہو, جس کو ہندی میں پریوار کہتے ہیں. میں وہاں جاتا ہوں نا جدہ وجہ, ادھر انڈین بہت ملتے ہیں تو ان کی سے ہندی بھی سیکھنے کو مل رہی ہے. آپ کا پریوار ہو, آپ کا ایک نیچرل لائف ہو, آپ اللہ پہ توکل کرو, ان کو کھلاؤ جتنا اللہ نے دیا ہے. نہیں ہے تو بولو صبر کر, ہم بھی پاپے کھائیں گے آج, تم بھی کیا کھاؤ گے, پاپے کھاؤ گے, بس ایسے ہی رہو. تو بچے بھی انسان کے بچے بنیں گے, تو اس سے آدمی کو خوشی ملتی ہے, صحت اچھی ہوتی ہے, برائیوں سے بچتا ہے وہ. برائیوں میں وقتی خوشیاں ہیں. حقیقت زانی تو خوش رہ ہی نہیں سکتا, یہ بتا دوں میں آپ کو, جو زنا کرنے والا ہے نا. کیونکہ دیکھو اللہ نے تمہارے اندر طاقت رکھی ہے, نکاح میں نہیں آؤ گے تو کہیں اور جاؤ گے, یہ پراٹھے کہیں نہ کہیں تو پھٹیں گے جا کے, کیا خیال ہے بھائی, یہ کہیں نہ کہیں تو نکلیں گے جا کے, گند میں نکلیں گے جا کے. تو گند میں وقتی سکون ہے, حقیقت میں سکون نہیں ہے. سب سے پہلی بات, زنا کرنے والے کی گھریلو زندگی برباد ہو جاتی ہے. بار بار کہتا ہوں اس کو بیوی سے محبت ہی نہیں رہتی, روزانہ اس نے نئے نئے چہرے دیکھ دیکھ کے نا اس کو اپنا پرانا مال اچھا نہیں لگتا. پاکدامنی سے جو زندگی گزارتا ہے اس کو اپنی بیوی ہی اچھی لگتی ہے, کیونکہ ادھر ادھر گند میں منہ نہیں مار رہا ہوتا. تو یہ کتنی اچھی بات ہے یار, جو آپ کے لیے ہے وہ آپ کو اچھی لگے, اور کیا چاہیے یار تمہیں, صحیح ہے نا. آپ کو اپنے ابا اچھے لگ رہے ہیں, پڑوسی کے ابا اچھے نہیں لگ رہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن لٹ پڑوسی کے ابا رہے ہیں اپنے والے اچھے نہیں لگ رہے, ڈپریشن میں جاؤ گے. آپ کو اپنی اماں اچھی نہیں لگ رہی, دوسرے کی اماں اچھی لگ رہی ہے, ٹینشن میں جاؤ گے, ماحول خراب ہوگا. اور اپنی اچھی لگ رہی ہے, دوسرے کی نہ لگے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اپنی اولاد اچھی نہیں لگ رہی, دوسرے کے بچے اچھے لگ رہے ہیں, ٹینشن میں جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے. اور اپنی اگر اچھی لگ رہی ہے تو یہ بھائی اپنی ہے اور اچھی بھی لگ رہی ہے تو اور بڑی نعمت ہے. تو اسی طرح دوسروں کی بیویاں اچھی لگ رہی ہیں, اپنی لگ نہیں رہی, ڈپریشن. دوسروں کی تو دیکھ ہی نہیں رہے گا, اچھی لگنے نہ لگنے کا آپشن ہی ختم کر دیا. اپنی ہی کو دیکھ رہے ہو وہی اچھی لگے گی, چونکہ دوسرا کوئی آپشن آپ کے پاس ہے نہیں. تو ٹینشن بڑھے گی یا ختم ہوگی؟ ختم ہوگی اس سے. تو اس لیے اللہ میاں نے جو بولا ہے نا, جلدی شادی کرو, زیادہ بیویاں کرو, زیادہ بچے پیدا کرو, اللہ کی بات مان لو. اللہ تیری عقل ہم سے زیادہ ہے, ہم بے وقوف ہیں, ہم فیملی پلاننگ والوں کی باتوں میں بولو نہیں آئیں گے. اللہ میاں جو کہہ رہے ہیں, اور پھر آگے بڑھاپا بھی ہے, اس میں یہ اولاد سہارا بنے گی تمہارے لیے. میں تمہارے سامنے لوگوں کے دکھڑے سناؤں نا, جن کے دو دو بچے ہیں, پیسہ بہت ہے. ابھی ایک واقعہ سامنے آیا, کیونکہ پرانا واقعہ سامنے تو پہلے آیا لیکن پرانا ہے, اب سنانے میں وہ لوگ ہائی لائٹ نہیں ہوں گے جن کی بات ہو رہی ہے, ان کی غیبت نہیں ہوگی. ڈیفنس میں واقعہ ہوا, ہزار گز کا بنگلہ تھا صاحب کا, دو تین بچے ان کے, ایک بیٹی ایک دو بیٹے ہوں گے. بہت پڑھایا, بہت لکھایا, ٹھیک ٹھاک پیسہ خرچ کیا, دین اور مذہب کو سکھانا نہیں ہے. بچے ابا سے سیکھ لیتے ہیں کہ پیسہ ہی سب کچھ ہوتا ہے, کیونکہ اب بچوں کو پتا ہے ابا نے نسل روکی ہے پیسہ بچانے کے لیے, اپنا خرچہ بچانے کے لیے. توکل اعتماد ابا نے نہ منہ سے کبھی نکلا اور نہ کبھی ابا نے سکھایا. تو اٹ مینس پیسہ ہی سب کچھ ہے. بچہ جیسی ہوش سنبھالتا ہے نا, وہ ابا سے کیا پیغام سیکھتا ہے کہ ابا بزیر بہن بھائی نہیں آنے دے رہے, کیونکہ وہ چاہ رہے ہیں کہ اسٹینڈرڈ, لیونگ اسٹینڈرڈ بڑا ہائی فائی اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے. توکل شوکل کچھ بھی نہیں ہوتا. بچوں کو مولویوں کے پاس بیٹھنے سے روکا, تبلیغ میں جانے سے روکا. بھائی اصل چیز بیٹا کچھ بن جاؤ, انسان بن جاؤ. تبلیغی جماعت میں 40 دن لگا کے رہو گے کیا بنو گے؟ نمازی بنو گے, اس سے کیا ہوتا ہے؟ انگریز جو چاند پہ پہنچا ہے نمازی بن کے پہنچا ہے یا تعلیم حاصل کر کے پہنچا ہے؟ بولو نا. انگریز چاند پہ پہنچا تو کیا تبلیغ میں چلہ لگایا تھا اس نے جو چاند پہ پہنچا ہے؟ بیٹا وہ سائنٹسٹ بنا ہے. تو تم بھی سائنٹسٹ بنو, تم بھی انجینئر بنو, تم کہاں پہنچو گے؟ ہو سکتا ہے مریخ پہ پہنچو. تو وہ بچے ماشاء اللہ بہت کچھ پہنچتے مریخ پہ تو نہیں لیکن امریکہ پہنچ گئے. وہ ایک پڑھ لکھ کے امریکہ چلا گیا, جاپان چلا گیا, بیٹی چلی گئی پتہ نہیں کہیں یورپ میں چلی گئی. اب وہ صاحب کیا ہوا, جب ریٹائرمنٹ کی عمر آئی ہے, 60 سال کی عمر آئی ہے, اب وہ گھر میں بند ہو کے بیٹھ گئے. اب وہ بےچارے کہیں لائف کو انجوائے نہیں کر سکتے. اب تنہائی اور دیوار جو ہزار گز کا مغلہ ہے نا, اس کی دیواروں نے ان کو کھانا. یہ سچا واقعہ سنا رہا ہوں میں, سچے ہی سناتا ہوں, سچے کا لفظ سے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں اور تاکید کے ساتھ بیٹھ جائے. ایسا نہ ہو آپ بولیں اچھا اس سے پہلے جتنے سنا وہ سارے جھوٹے تھے. تو اب دیواروں نے, بنگلے کی دیواروں نے کھانا بولو شروع کر دیا. میاں بیوی اکیلے بڈھا بڈھی بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی پھر ہم جیسوں کو دیکھتے ہیں, ہم جیسے فنڈامنٹلسٹ بنیاد پرست غریبوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, یہ مولوی اتنے بچوں کو لے کے گھوم رہے ہیں, کوئی بیٹا ہے کوئی پوتا ہے, یا مولوی ٹائپ کے لوگ, اس کی بہو ہیں, اس کے داماد ہیں, اس کے نواسے ہیں, اس کے پوتے ہیں, گھر بھرا ہوا ہے. تو اب وہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ تو کیا ہو گیا, کچھ بھی نہیں ہے. تو اس نے کیا کیا, جب دیواریں نا ہزار ہزار گز کے بنگلوں میں گیا ہوں, یہ بیڈ روم, یہ بیڈ روم, یہ بیڈ روم, یہ بیڈ روم, دیواریں کھا رہی ہوتی ہیں, مجھے وحشت ہونا شروع ہو جاتی ہے. ابھی اتنے بڑے بڑے گھر بندہ ہی نہیں ہے, اس سے تو ہمارا چھوٹا گھر اچھا ہے. میرا گھر بڑا نہیں ہے, آپ جائیں نا تو میرا خیال ہے 150 گز بھی نہیں ہوگا میرا گھر جو مسجد نے مجھے دیا ہوا ہے. لیکن میں جاتا ہوں بچے فوراً, ابو ابو کرتے ہیں, باہر سے واپس آؤ ایک دم چپک جاتے ہیں, کیا لے کر آئے ہمارے لیے؟ آپ باہر سے آ رہے ہو ہمارے لیے کیا لے کر آئے ہیں بھائی؟ بقرعید پہ اونٹ خریدنا ہے, وہ دوسرا آ کے کہہ رہا ہوتا ہے ہم نے جو ہے وہ بکرا خریدنا ہے. ہمیں تو شوق اتنا نہیں ہے, بچوں کی خاطر ہمیں بکرا منڈی جانا پڑتا ہے. تو ان کی خوشی سے انسان خوش ہوتا ہے, ان کے رونے سے انسان پریشان ہوتا ہے. تو میں کہتا ہوں یار ہمارا گھر اس سے 150-200 گز, 200 بھی نہیں ہے میرا خیال ہے, 100 گز بھی بمشکل 100 گز ہے میرا گھر, ایک فیملی والا بتا رہا ہوں میں. آپ کہوں گے چاروں کو 100 گز میں کیسے ٹھوسا ہوا ہے, یہ بساتی بیان دینا پڑتا ہے. ایک فیملی, اس میں میرا خیال ہے 4 بچے ہیں, 5 بچے مجھے یاد نہیں ہیں, 16 میں پلس مائنس کرنا پڑتا ہے. تو میں تو اپنا بتا رہا ہوں, میں جب جاتا ہوں حج سے میں واپس آیا تھا, بچوں نے ویلکم لکھا ہوا, پورا کمرہ سجایا ہوا, کتنا اچھا لگا یار. جب میں آ رہا ہوں بچیوں نے کیا کیے, پھول بنائے ہوئے, اور ایسا مجھے میری آنسو نکل آئے خوشی سے. یار آپ 100 لوگ آپ کا استقبال کر رہے ہو نا ایئرپورٹ پہ, مزہ نہیں آتا انسان کو. وہ اپنے بچے آپ کو عزت دے رہے ہوں, گھر آؤ ابو آ گئے اور ایسے پھول وول بنائے ہوئے, اتنا مزہ آیا. تو یہ جو ہمارا لبرل طبقہ ہے نا, جو کھلائیں گے کہاں سے, کمائیں گے کہاں سے, ایک ہی دو ہی ہوں, ڈھنگ کے ہوں. یہ مولویوں کی طرح برساتی مینڈکوں کی طرح اتنے سارے, یہ ایکچولی یہ ہمیں پسند, یہ دکیانوس اور پرانے لوگوں کا کام. دو ہوں ان تمیز کے ہوں, وہ تمیز کے ہی تھے, وہ ڈیفنس میں جو ہوئے نا تین, وہ تمیز کے تھے. تمیز کی رپورٹ پیش کر رہا ہوں آپ کا, ہمارے بدتمیز ان کی رپورٹ بھی پیش کر دی جو تمیز کے نہیں ہے نا. جب اتنے سالے ہوں گے تو 16 خود سوچو یار, کوئی تمیز کے ہو سکتے ہیں؟ لبرل لوگ بولتے ہیں 16 تمیز کے ہو ہی نہیں سکتے. پھر دوسرے گھر ہے اس میں بچے ہیں, اللہ مجھے تو ڈر لگتا ہے نظر بد سے اللہ بچائے. میرا مقصد شو مارنا نہیں ہے, میرا مقصد تمہیں موٹیویٹ کرنا ہے کہ کیوں اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے ہو نسل کو روک کے. مجھے تمہیں موٹیویٹ کرنے سے کیا مل رہا ہے, 5 روپے بھی نہیں مل رہے. تمہیں بتا رہا ہوں کہ جب فیملی پلاننگ والے اور یہودی اور یہ لبرل لوگ تمہیں غلط گمراہی کے راستے پہ لے کے جا رہے ہیں, تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں تمہیں ہدایت کا اور قرآن و سنت کا راستہ بتاؤں. میں برباد مت کرو اپنی نسلوں کو, اپنے بڑھاپے کو بے رونق, بڑھاپا کیا جوانی بھی بے رونق ہوتی ہے. تو دوسرے گھر میں جا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ابو ہم لوگ کے گھر میں آ رہے ہیں. ابو کہاں آ رہے ہیں؟ ہم لوگ کے گھر میں آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو اس پہ خوشی, ابو ہم لوگوں کے گھر میں آ رہے ہیں. وہ پکڑ لیتے ابو اب یہاں بیٹھو آپ, ایک ہی ہوگی اب زیادہ شادی ہمارے میں آتا. خیر تو وہ کیا ہوا کہ جی دیواریں کھا رہی ہیں, جیسے میں تو دیکھتا ہوں ہزار گز کے بغیر بندہ ہی نہیں ہے یار اس میں, کیا فائدہ اتنا بڑا گھر بنانے کا یار, اس سے تو ہمارا چھوٹا گھر اللہ کا شکر ہے بہت اچھا ہے. تو اب کیا ہوا کہ جی میں, وہ بزرگ نے جو ہے نا جب 60 سال کے ہو گئے دیواروں نے ان کو کھانا شروع کیا, تو کتے کا آپشن ابھی ہمارے ہاں اتنا, کتے کا کلچر اتنا پھیلا نہیں. انگریز تو وہ اولاد کو فون کر کے بلاتا ہی نہیں ہے کہ میری تنہائی دور کرو، وہ ڈائریکٹ بازار سے کوئی اچھا سا کتا خرید کے لے آتا ہے یا پہلے سے پالا ہوا ہوگا اس کو. وہ چونکہ مسلمان تھے انہوں نے کہا جب میرے پاس تین بچے ہیں تو میں کتا کیوں پالوں، میں کتا کیوں پالوں. تو انہوں نے اپنے بچوں کو فون کیا، بیٹا میں اب تنہائی کا ٹائم گزار رہا ہوں، میں چاہتا ہوں تم لوگ پاکستان سیٹل ہو جاؤ، میرے بیٹے بیٹیاں بہوئیں داماد، تم بیٹے ہو تو شاید تمہاری شادیاں ہوں گی، بچے ہیں تمہارے، تم لوگ بہوؤں کے ساتھ ادھر آ جاؤ یار، مجھ سے نہیں رہا جا رہا. بیٹوں نے کہا ابا پاکستان کے حالات دیکھیں، کائنڈلی آپ ایسا مت کریں، اصل کیا ہے ترقی، اکنامیکلی انسان کو کیا ہونا، آپ نے تو اپنی جوانی گزار لی، ہم آپ کے پاس آ جائیں اور اپنا فیوچر ہم کیا کر دیں، تباہ کر دیں. آپ کہہ سکتے ہیں ان کو چاہیے تھا ابا کو وہاں بلا لیتے، ابا نہیں جانا چاہتے، جس نے زندگی گزاری ہو بڑھاپے میں تو وہ وہی اسی جگہ سے محبت کرتا ہے نا، بہت مشکل ہوتا ہے، یہ تو جوانوں کے کام ہے. انہوں نے کہا میں نہیں جا سکتا یہاں سے، ان کو پتا تھا وہاں جاؤں گا میرا پتہ نہیں بچے پوچھیں گے بھی کہ نہیں پوچھیں گے، یہاں تو کم از کم اپنا گھر تو ہے. بیٹی کو بھی بلایا، بیٹے کو بھی کوشش کی، کوئی بھی نہیں آیا. یہ جو واقعہ سنایا چوکی دار نے سنایا ہے. چوکی دار نے دیکھا یار یہ بوڑھا آدمی، وہ بیچارہ گاؤں دیہات کا آدمی، اس نے کہا یار ہم نمک حرامی نہیں کرتے، میں نے 10 سال اس کی چوکیداری کی ہے، تو غریب آدمی تھا لیکن غیرت مند تھا، تو میرا فرض بنتا ہے میں اس بوڑھے کی کیا کروں، خدمت اس کی میں نے ملازمت کی ہے، کہتے ہیں اس کا نمک کھایا ہے. اس نے اس بوڑھے کی خدمت کی ایک انسانیت کے ناطے، اس کے ساتھ بیٹھ جاتا کہ یار میرا سیٹ ہے، بہرحال کوئی لالچ نہیں تھی اس کی نظر میں، بیٹھ کے گپ شپ لگا لیتا، کوئی خدمت کر لیتا، کہیں ہسپتال لے جانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. تو اس ڈیفنس کے اس سٹیٹ کو خیال آیا کہ یار میری اولاد سے تو یہ چوکی دار بولو زیادہ اچھا ہے. اس نے غیرت والا کام کیا. وہ اس چوکی دار جس کی میرا خیال ہے 30,000 بمشکل تنخواہ ہوگی، پورا 1,000 گز کا بنگلہ، ساری پراپرٹیاں مکمل اس کے نام کر کے ہینڈ اوور کر دی. کہ ان بے غیرتوں کو جن کو میں بلا رہا ہوں کہ میری تنہائی دور کرنے کے لیے یہاں آ جاؤ، ان کو میرا بڑھاپے پہ مجھ پہ ترس، یہ نہیں دیکھ رہے کہ آج ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں تو کس کی وجہ سے کھڑے ہیں، باپ کی وجہ سے کھڑے ہیں، اس سے تو یہ چوکیدار اچھا ہے. تو کہہ رہے اس نے اس چوکیدار نے خدمت کی، پوری کروڑوں کی جائیداد کس کو دے دی، دے کے ہینڈ اوور بھی کر دی، تیری ہے یہ. ابا کی بلاخر ڈیتھ ہو گئی، آ گئے تینوں ماشاء اللہ، بہت نیک تھے، چاند پہ قدم رکھنے کی پلاننگ تھی ان کی، تو چاند پہ فری غربت میں تو نہیں جاتا نا آدمی، فوراً آ گئے اور آتے ہی کہا کہ بھئی یہ بنگلہ تھا ابا کا، فلاں چوکیدار نے کہا آپ کا کچھ بھی نہیں ہے، کیس ویس ہوا، سارے ڈاکومنٹ اس کے نام تھے. آج وہ چوکیدار لائف کو کیا کر رہا ہے، انجوائے. ایسا ہی کرنا چاہیے ان کمبختوں کے ساتھ، مجھے بڑی خوشی ہوئی. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پہلے عبرت حاصل کر لو. کیا خیال ہے، میں نہیں کہہ رہا اپنے بچوں کو پڑھائے نہیں، بھائی نسل مت روکو، اللہ پہ توکل کرو، کھلائے گا. ہمارے بچے بھی تو پڑھ رہے ہیں نا، سارے بچے پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، حفظ بھی کر لیا اور اسکول بھی جا رہے ہیں. جب اسکول کے پیسے نہیں تھے تو نہیں بھیج رہا تھا، میں نے کہا گھر میں ٹیوشن پڑھیں گے، جب پیسے اسکول کا کچھ انتظام ہو گیا میں نے کہا چلو اب چلے جائیں گے، اور میٹرک کے بعد ارادہ ہے کسی کو جامعۃ الرشید میں داخل، جو وسائل ہوں گے تو کر لیں گے، نہیں ہوں گے تو کوئی بات نہیں. بھائی نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں، تو ہم کیوں اللہ کا جو حکم ہے ہم اس کو فالو کریں گے، ٹینشن لینے کا ہے ہی نہیں ہے. نہیں اللہ میاں کہہ رہے ٹینشن لینے کا نہیں ہے، تو پھر کس لینے کا کیوں ہے پھر ٹینشن. ٹینشن جو اللہ کی طرف سے آئے وہ لیا کرو بھائی. اب اللہ کی طرف سے اللہ ہم سب کو آزمائشوں سے بچائے. بعض جیسے مولانا تاریم صاحب کا بیٹا بیچارہ جوانی میں چلا گیا، اب یہ ٹینشن کس کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے. اس میں وہ بےچارے غمزدہ ہو گئے، پھر بھی زبان سے وہ ناشکری کی بات نہیں کر رہے. یہ بھائی یہ اس طرح کی ٹینشنیں ہر ایک کو آتی ہیں، لیکن یہ تھوڑی جو دیندار ہوتے ہیں وہ جلدی اس ٹینشن سے نکل آتے ہیں، اللہ پہ سوچ کے، توکل کر کے، صبر کر کے. بے دین آدمی اس میں مر جاتا ہے. تو ایک تو حادثات کی یا اس طرح کی وہ تو سب کے ساتھ ہو سکتی ہیں، اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے، لیکن زیادہ تر ٹینشنیں ہم نے اپنے اوپر خود مسلط کی ہوئی ہے. تو اللہ پہ توکل کرو، اللہ پہ اعتماد کرو، شادیاں بھی دبا کے کرو، بچے بھی اسپیڈ سے پیدا کرو. ہاں پھر ان کی تربیت کی فکر بھی کرو، خالی ایکسیلیٹر پہ پاؤں مت رکھو. تربیت کا مطلب یہ ہے کہ ان کے برے ماحول میں نہ بیٹھنے دو. یہ جو چور ڈاکو نکلتے ہیں نا بچے، یہ وہ نہیں ہوتے جو دو دو یا 10-10 بچے تھے تو سنبھل نہیں رہے تھے، یہ وہ بچے ہوتے ہیں کہ دو ہوتے ہیں تو بھی سنبھالنے کی فکر ہی نہیں ہوتی. تو چرسیوں میں بیٹھ رہے ہیں، ڈاکوؤں میں گھوم رہے ہیں، تو پھر تو ایک بچہ بھی ہوگا وہ بھی بگڑے گا. تو زیادہ ہوں گے تو آپس میں کھیلنے دو, ان کو ادھر ادھر تعلق نہ رکھنے دو, اس نظر رکھو تو اللہ سے امید ہے انشاءاللہ اچھے نکلیں گے. پھر بھی نہ نکلیں تو بھائی نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہیں ٹھیک کر سکے تو ہم اور آپ کہاں سے کر سکتے ہیں؟ کچھ چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں, وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی. تو اس لیے اللہ پہ جو توکل کرے گا خوش رہے گا, جو توکل نہیں کرے گا تو وہ برباد ہو جائے گا اور تنہائی کاٹے گی اس کو. مفتی صاحب وہ کوئی لو کون لوگ قیامت لمبا سا جواب ہے پھر بتاؤں گا. مفتی صاحب اس سوال کا جواب برائے مہربانی پورا دیں تاکہ آخرت کی تیاری کر سکوں. اللہ قیامت میں اہل ایمان سے کیا سوالات کریں گے؟ بھائی ہر سوال ہوگا, نمازوں کا سوال, کسی نے قتل کیا اس کے بارے میں سوال, چوری کے بارے میں, یہ تو آپ نے پوری زندگی پوچھ لی. جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان کا سوال, اور جن چیزوں کو لازمی قرار دیا ہے ان کا سوال ہوگا. اگر سود پر قرضہ لیا جائے اور اس میں کچھ رقم کیا لکھا ہوا ہے صدقہ کر دی جائے. نہیں بھائی, سود پہ جو قرضہ لیا ہے نا آپ نے, وہ رقم حرام نہیں ہوتی. حرام وہ رقم ہوتی ہے جو آپ سود بینک کو دیں گے. تو اگر سود پہ قرضہ لیا تو پوری حلال رقم ہے. گناہ ہوگا کہ سود پہ قرضہ لیا کیوں, یہ عمل گناہ ہوگا. تو اس کی اختلافی ہے کہ توبہ کرے اور آئندہ یہ حرکت نہ کرے, باقی وہ رقم حرام نہیں ہوتی. اس سے جو کاروبار ہوگا وہ جائز ہوگا, لیکن توبہ کرے کہ میں نے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے جو سودی قرضہ لیتا ہے اس پہ بھی لعنت. تو حرام وہ رقم ہوگی جو آپ اضافی بینک کو دیں گے. بینک کے لیے اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے پروفٹ میں شامل نہ کرے, بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کر دے. لیکن بینک اتنا نیک ہوتا تو بینک کیوں ہوتا؟ مفتی صاحب وراثت کے متعلق بیان فرمائے. ہمارے ماموں نے امی کو ان کا حصہ نہیں دیا, 25 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے, ہم 25 سال سے کرائے کے گھر میں رہ رہے ہیں. گزشتہ دنوں میں نے حصے کا ذکر کیا, ماموں کو بتائیں جو کھا رہے ہیں نا آگ کے انگارے کھا رہے ہیں. قرآن نے بہت تاکید سے خاص طور پہ عورت کے وراثت کا حصے کا تذکرہ کیا ہے. لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا, ایمان والو تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ عورت کا مال تم کھا جاؤ. تو اس کو اللہ نے الگ سے بیان کیا ہے. تو یہ آگ کے انگارے ہیں جو آپ اگر بہن کو وراثت نہیں دے رہے تو یوں سمجھو کہ آگ کے انگارے کھا رہے ہو. مفتی صاحب میرا نام وسیم ہے اور میں اپنے چھوٹے بھائیوں کو لے کر آیا ہوں آپ سے ملاقات کی, خواہش مند ہے, آج نہیں ہو سکتی میری طبیعت خراب ہے. مفتی صاحب ایزی پیسہ میں ایزی کیش لون میں 10,000 روپے کا لون ملتا ہے جو کہ دکان سے پیسے نکلوا سکتے ہیں, لیکن 2 مہینے میں لون واپس کرنا ہوتا ہے اور اس میں ہر ہفتے چارجز لگتے ہیں 500 روپے. کیا بھائی جان لون لیتا ملتا نہیں ہے, کبھی بھی ایزی پیسہ والا 5 روپے بھی لون نہیں دے گا آپ کو. لون کا نام اس کا لون کا ہے, وہ لون نہیں ہوتا. وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کے پاس پیسے نہیں ہیں, آپ نے ایک پیکج لے لیا کہ ہمیں 100 کالز کے یونٹ کچھ دے دو ہمیں جو 500 روپے میں آتے ہیں. تو وہ 500 روپے میں جتنے یونٹ بنتے ہیں نا وہ آپ کو چارجز زیادہ لگا کے 300 وہ اتنے دیتے ہیں جتنے 300 میں آتے ہیں, اس کو وہ لون کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں. تو وہ لون نہیں ہوتا, پیسے تھوڑی لے رہے ہو آپ ایزی پیسے والوں سے. نہیں یہ بات سمجھ میں, اس کو لون کہتے ہیں, حقیقت میں وہ لون نہیں ہوتا. وہ ایسے ہے کہ کیش پہ کسی چیز کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اور کریڈٹ پہ کس چیز کی قیمت زیادہ ہوتی ہے, کیش پہ کم ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں ایڈوانس میں آپ اگر کالز کے یونٹ ہم سے خریدنا چاہتے ہو تو ہم مہنگے دیں گے, اور اگر کیش میں دینا چاہتے ہو تو یونٹ ہم آپ کو سستے دیں گے. تو کتنے مہنگے دیں گے, تو ان کی تعبیر وہ یوں کرتے ہیں کہ 300 کی کالیں آپ کو جو مل رہی ہیں وہ اتنی 500 کی کالیں آپ کو جو مل رہی ہیں وہ اتنے کی مل رہی ہیں جتنی 300 میں نارملی ملتے. تو وہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو 300 کا لون دے دیا یا 500 کا لون دے دیا. تو وہ لون نہیں ہے. ہاں آپ جو ایزی پیسہ میں اکاؤنٹ کھلواتے ہیں اور پیسے جمع کراتے ہیں, اس پیسوں پہ آپ کو اگر کوئی الگ سے پیسہ ملتا ہے یا کالز کی سہولت ملتی ہے تو وہ سود ہے, کیونکہ وہ پورے پیسے آپ بعد میں واپس لے لیتے ہو. تو اس قرض پہ آپ نے کیا کیا, ایک اضافی فائدہ حاصل کیا, وہ پھر سود میں آتا ہے. السلام علیکم, مفتی صاحب موبائل یا کال فون کا انشورنس کرانا کیسا ہے؟ جائز نہیں ہے, اپنے اختیار سے انشورنس کروانا جائز نہیں ہے. جہاں گورنمنٹ کا لا ہو تو وہاں آپ کی مجبوری ہے. پھر ٹھیک ہے جلدی سے. میرا میرا بچے میرا پھر کرائے بھائی پیسے نہیں مانگا کروں. مفتی صاحب میں پیدا ہوئے یہاں پر, میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے مالی وسائل دور کر, مالی وسائل پیدا کرے. ہر جگہ فتنہ اور آزمائش ہے, دین پہ چلنا مشکل ہوتا ہے. تبلیغ جماعت میں ٹائم لگاؤ, تبلیغ جماعت میں جب تک ایک قربانی نہیں دو گے نا, گھر سے نکل کے ماحول چینج نہیں کرو گے, اس وقت تک انسان کا بچہ بننا بڑا مشکل ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم اپنی نبی کے دل پر قرآن اتارا تو پھر حضرت جبریل کے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو جبریل ہی وہی لے کر آئے نبی کے دل پہ اتارا. اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ میں نے ڈائریکٹ اتارا ہے, اللہ نے کہا جبریل کے ذریعے میں نے دل پہ اتار دیا. تو جبریل کے دل پہ آنا کیا, آپ اس میں کیا اشکال ہے؟ آپ کہاں لانا چاہتے تھے جبریل علیہ السلام کو. ایک اشکال ہے اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سے زیادہ یعنی چار بیٹیاں تھیں تو پھر فضائل اور تاریخ میں صرف فاطمہ ان کی اولاد کا ذکر کیوں ہے؟ یہ بالکل غلط ہے. ساری تاریخی کتابوں میں نبی کی چار بیٹیوں کا تذکرہ ہے. خود شیعہ لوگوں کی اپنی کتابوں میں نبی کی چار بیٹیوں کا تذکرہ ہے. ویسے بھی قرآن کے الفاظ دیکھو, یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک, سورہ حجاب میں اے نبی اپنی بیویوں سے بھی کہہ دیں اور اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دیں. تو اگر ایک بیٹی ہوتی تو اللہ بیٹیوں کا لفظ استعمال کرتا, اور پیچھے ازواجکا کے لفظ میں بتایا کہ جیسے بیویوں سے نبی کی بیویاں مراد ہیں تو بیٹیوں سے بھی نبی کی بیٹیاں. اب کوئی کہہ سکتا ہے امت کی بیٹیاں مراد ہیں, تو امت کی بیٹیوں کا آگے الگ سے تذکرہ کیا اللہ نے, قل لازواجکا و بناتک و نساء المؤمنین, اور مسلمان عورتوں سے بھی کہہ دیں. اتنی واضح آیت کے بعد بھی کوئی کہہ کہ نبی کی ایک بیٹی ہے تو یہ تو قرآن کی آیت کا منکر ہو گیا سیدھا سیدھا. پورا سوال پڑھیں مفتی صاحب. علماء کہتے ہیں کہ پینٹ شرٹ پہننا جائز ہے, لیکن بہتر نہیں. سوال یہ کہ ہم 24 گھنٹے جو چیزیں استعمال کرتے ہیں, سواری کرتے ہیں, موبائل کرتے ہیں, بھائی جو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں ان کا کلچر سے تعلق نہیں ہے, ضرور اس سے تعلق ہے. لباس کا تعلق ہوتا ہے کلچر سے, کلچر سے تعلق ہے. تو کلچر میں غیروں کے کلچر کو اپنے کلچر پہ ترجیح دینا بعض صورتوں میں ناجائز ہے, بعض صورتوں میں خلاف ہے. ہم پینٹ شرٹ کو حرام نہیں کہتے, ہم کہتے ہیں افضل یہ کہ اپنے لباس کو پہنو. اس کا کلچر, موبائل کا کلچر سے تعلق تھوڑی ہے, اس کا تو ضرور سے تعلق ہے. آپ سے سوال پوچھیں گے, خواہش مند میرے ایک دوست جس کا انتقال ہو چکا ہے, وہ ایک ہفتے سے میرے خواب میں نظر آتے, اس کی تعبیر میں جانا, بھائی آنے تو کچھ نہیں ہوتا میرے بھائی, میں خوابوں کی تعبیر نہیں بتاتا. ایک ہفتے سے انتقال ہو گیا, آنے تو خواب میں, دعا کرو اس کے لیے اللہ تعالیٰ مغفرت کرے, اس کے درجات بلند کرے. نريد نحن ان نلتقي معك جالستين امامك, کہاں بیٹھے یہ دونوں بندے؟ السلام علیکم. السلام علیکم. یہ کہنا ہے ہم آپ کے سامنے بیٹھے دونوں ملنا چاہتے ہیں. جناب مفتی صاحب میں نے ٹک ٹاک پر آپ کی ویڈیو دیکھی جس میں آپ نے مزار پر جانے کو حرام قرار دیا تھا اور آپ مندر گئے تھے. میں نے مزار پہ جانے کو جو حرام قرار دیا ہے, صرف قبر کو دیکھنے کو حرام نہیں قرار دیا, وہ تو نبی سے ثابت ہے. نبی اپنی والدہ کی قبر پہ گئے ہیں, اللہ نے آپ کو اجازت دی, اور ہم سید الانبیاء کی قبر پہ جاتے ہیں. اگر قبروں پہ جانا ہی حرام ہو جائے تو وہ یہ تو اس کے تو قرآن و سنت میں کوئی دلیل نہیں ہے, تو صحابہ تابعین سے ثابت ہے. میں نے مزار پہ اس طرح جانا جس طرح بدعتی لوگ جاتے ہیں, وہاں جا کے قوالیاں کرتے ہیں, سردے کرتے ہیں, طواف کرتے ہیں, بدعتیں کرتے ہیں, اس طرح سے مزاروں کی زیارت حرام ہے. مطلق زیارت کو حرام نہیں قرار دیا. میرے خلاف آج کل بہت سے لوگ کلپ بنا رہے ہیں کہ دیکھو فلاں کی قبر پہ کھڑا ہو کے دعا مانگ رہا ہے, ایک طرف کہتے ہیں مزار پہ جانا حرام ہے, تو ہم نے کب کہا کہ یہ والا جانا حرام ہے؟ دوسرا مندر میں عبادت کے لیے جانا حرام ہے, وزٹ کے لیے کہ جھو کہہ رہا ہے, وہ تو کہیں بھی آدمی جا سکتا ہے. نہیں ہے بات سمجھ میں؟ کسی ضرورت سے تو جا سکتا ہے نا. سینما گھر میں کیا ہوا, آپ کا بچہ تلاش کرنے گیا آپ سینما گھر میں, ضرورت ہے نا. اب کوئی کہہ رہا ہے مفتی صاحب نے فتویٰ دیا سینما گھر میں جانا حرام ہے. او بھائی فلم دیکھنے کے لیے جانا حرام ہے, کوئی ضرورت ہو تو جانا کیا ہے؟ آپ کا بچہ گم گیا وہاں پہ, دیکھنے کوئی فلم تو نہیں دیکھ رہا, وہاں تو فرض ہے جانا. تو ایسے ہی مندر پہ جانا کسی اچھے میسج کے لیے, اچھے مقصد کے لیے, وہ اچھا مقصد یہ تھا انڈیا والوں کو پیغام دینا تھا کہ دیکھو تمہارے مندر یہاں پہ محفوظ ہیں. مندر میں پنڈت جی سے انٹرویو لیا ہم نے کہ بھائی آپ کو کوئی عبادت سے روکتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں روکتا. کتنا اچھا میسج گیا. بہت سے ہندوؤں کے کمنٹس آئے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ پاکستان میں مندر بھی ہیں. تو اس میسج دینے کے لیے, تاکہ وہاں مسلمانوں پہ ظلم نہ ہو, وہاں بھی مسجدوں کی حفاظت ہو, اس میسج کو دینے کے لیے جانا تو فرض ہے میں سمجھتا ہوں. ہاں وہاں جا کے میں نے کسی بت کے سامنے جھکاؤں عبادت کی ہو تو پھر آپ بتاؤ. تو ایسے ہی قبر پہ میت کے لیے دعا کرنا یہ جائز کیا ہے؟ تو سنت عمل ہے. قبرستان کی زیارت کرنا بھی سنت عمل ہے. نبی نے حکم دیا تاکہ آخرت کی یاد تازہ ہو. ہاں وہاں جا کے مردے سے دعا مانگنا یا وہاں بیٹھے رہنا مجاور بن کے, ہم تو گئے دعا مانگ کے نکل لیے پتلی گلی, وہاں بیٹھ تھوڑی گئے تھے ہم. اور اگر میری کہیں تصویر آ رہی ہے کسی قبر پہ بیٹھے ہوئے کی تو وہ غلط عمل ہے, میں اسے رجوع کرتا ہوں. ایسی کوئی تصویر کسی نے وائرل کی ہے میرے بارے میں, پتہ نہیں فیک ہے یا کیا ہے, لیکن اب ہم اس فیک اور حقیقت میں جاتے ہی نہیں. ہم کہتے ہیں بھائی ناجائز ہے, میں نے بھی کیا تو کیا ہے, ناجائز ہے, غلط ہے, میں توبہ استغفار کرتا ہوں. تو کیونکہ اب فیک ثابت کرنے کے لیے پھر لمبی چوڑی تقریر ہے, تو آسان راستہ ہے بھائی صحیح ہے ناجائز ہے, ختم. میں نے کب کہا کہ میں فرشتہ ہوں؟ بھائی ناجائز عمل ہے اور میں رجوع کر رہا ہوں اور بتا رہا ہوں کہ میں توبہ استغفار کر رہا ہوں, یہ ناجائز عمل ہے. سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے؟ تو قبر پہ جانا میت کے لیے. باقی میں دارالعلوم کرنگی میں گیا تو وہاں میں نے قبر پہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی, تو کسی نے میرے خلاف کلپ بنایا کہ قبر پہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا شرک ہے. مفتی صاحب بھائی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا شرک نہیں ہے, دعا کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے. ہاں شرک کا ذریعہ بن سکتی ہے یہ چیز, کہ کوئی لوگ یہ نہ سمجھے کہ قبر والے سے دعا مانگ رہا ہے, تو جہاں یہ خطرہ ہوگا وہاں جائز نہیں ہے. تو وہاں تو کوئی خطرہ نہیں تھا. دارالعلوم کرنگی کے سارے علماء توحید پرست ہیں, کوئی بھی قبر سے ہاتھ اٹھا, کوئی بھی صاحب قبر سے مانگنے کو جائز نہیں سمجھتا, تو وہاں کوئی خطرہ نہیں تھا, اس لیے میں نے اللہ سے دعا مانگی ہے, میت سے دعا نہیں مانگی. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ میت کچھ بھی نہیں کر سکتی مرنے کے بعد, کوئی کسی کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے, لیکن پھر بھی جہاں خطرہ ہو تو وہاں ہاتھ نہیں اٹھانے چاہیے قبر پہ جا کے, وہاں پھر بغیر ہاتھ اٹھائے دعا مانگے. تو میرے بھائی جلدی سے, کیا بغیر بلائے شادی میں جانا جائز ہے؟ حرام ہے بھائی, شادی میں جا کے پھوڑ پھاڑ کے آ جاتے ہیں بغیر بلائے. لڑکے والے پکڑتے ہیں تو کہتے ہیں ہم لڑکی والوں کی طرف سے ہیں, لڑکی والے پکڑتے ہیں ہم کہتے ہیں لڑکے والوں کی طرف سے آئے ہیں. یہ بہت ہو رہا ہے, یہ 25-30 سال پہلے ہوا کرتا تھا, تو اب تو آپ کو پتا ہے دیانت داری کا ریشو بہت بڑھ گیا. ہمارے کچھ دوست تھے, 3-piece سوٹ ٹائی میں نا, تاکہ لگے کہ باقی شادی میں آئے ہیں. یہ سخی حسن پہ نہیں بہت سارے ہال بنے ہوئے, باقاعدہ بس میں ایک گھنٹے کا سفر کر کے آتے تھے اور گھس جاتے تھے, باقاعدہ بھوڑ پھاڑ کے آتے تھے, وہ روزانہ ان کا یہ کام تھا. لڑکی والے پوچھتے تو کہتے ہم لڑکے والوں کی طرف سے, لڑکے والے پوچھتے تو کہتے ہم لڑکی والوں کی. اب کون وہاں انکوائری کرتا ہے بیٹھ کے؟ اب لڑکے والے کہہ رہے ہماری طرف سے تو نہیں ہو, ہمیں تو نہیں پتا, تو کہتے ہیں میں ان کے چاچے کے ماموں کی خالہ کے پھپھو کا تایا ہوں, تو کچھ بھی منا لو. اور پھر وہ موقع ایسا ہوتا ہے, وہاں تھوڑی مار دھاڑ ہوتی ہے. اب ایسا نہ وہ لوگ یہ شروع کرتے کہ یار یہ تو آپشن ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. تو یہ حرام ہے بھائی, ناجائز ہے. مفتی صاحب مکہ میں ہم نماز کے بعد جنازہ ہوتا ہے تو مرد تو پڑھتے ہیں ساتھ میں, عورتیں بھی پڑھتی ہیں, کیا درست ہے؟ پڑھنا چاہیے عورتوں کو بھی بھائی. مفتی صاحب میں کئی مہینوں سے آپ کا بیان سننے آ رہا ہوں مسجد کے سامنے, مشغول گندا پانی جمع ہے, مستقل گندا پانی کے جو خیال ہے مسجد کی نمازیوں کی انتظامی کہاں سوئی ہوئی ہے؟ کم از کم مسجد کے سامنے کو تو صاف رکھنا چاہیے انتظامی کی ذمہ داری, آج تو حد ہو گئی. مسجد کے سامنے سروس روڈ پر بھی گندا پانی بہ رہا ہے, مسجد نکل رہا ہے بھائی, گٹر ابل رہے ہیں مسجد والے, گٹر صاف. میں اپنے خرچے پہ گٹروں کو میں نے صاف کروایا ہے, تو اب کب تک کرائیں, پھر بھی ابلنا شروع ہو جاتے ہیں, تو اب کیا کریں آدمی؟ یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے نا. بہرحال میں نے مسجد والوں کو انتظامیہ کو بتا دوں گا تاکہ اگر کوئی غفلت ان کی طرف سے ہو رہی ہے تو توجہ لیں. اور بھائی مفتی صاحب محمد بلال پتہ نہیں کیا لکھا بھائی, جن کو نیو کراچی گودرا کالونی میں 4 دن پہلے ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا, ان کو دو گولیاں لگی ہیں, کل سے الحمدللہ وہ ہوش میں آ گئے ہیں, لیکن ڈاکٹرز نے کہا ہے ان کو بہت زیادہ دعاؤں کی ضرورت ہے. دل سے دعا ہے بھائی, اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. مسجد میں جا کر دعا کیا لکھا ہے؟ سجدے میں جا کر دعا مانگنا جائز عمل ہے, لیکن عربی میں مانگے, جو حدیث قرآن و سنت میں دعائیں جائز کیا سنت ہے. مفتی صاحب کیا حساب کتاب, مسلمانوں سے ہی ہوگا غیر مسلموں سے بھی ہوگا؟ غیر مسلم تو کافر کیا بولے, ہوگا سب سے ہوگا, غیر مسلموں سے بھی اللہ ان اپنی نعمتیں بتا کے پوچھے گا کہ تم توحید پر ایمان کیوں نہیں لے کر آئے, پھر عقیدہ توحید کو اختیار کر کے تم نے نمازوں کو قائم کیوں نہیں کیا, سارے سوال غیر مسلم سے بھی ہوں گے. فرمائیے جی, بس ختم ہو گئی پرچیاں, باپ سوال کچھ ہو گئے نا سارے. دیکھیں سی فوڈ کا قبرستان جانا خواتین کے لیے ٹھیک نہیں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے, لیکن پھر علماء کا اس میں اختلاف ہوا ہے کہ یہ علی الاطلاق منع ہے یا بعد میں اس کی اجازت مل گئی تھی, کیونکہ شروع میں تو سب کو منع کیا تھا, پھر نبی نے مردوں کو تو اجازت دی ہے کہ قبرستان جاؤ تاکہ آخرت کی یاد تازہ ہو, تو اس مردوں کو جو اجازت دی ہے اس میں عورتیں بھی داخل ہیں یا نہیں ہیں؟ اس میں علماء کی دو رائے ہیں, تو اعتدال والی رائے یہ کہ اگر زندگی میں ایک آدھ دفعہ کبھی چلی جائے پردے کی پابندی کے ساتھ تو اس کی گنجائش ہے, معمول نہ بنائیں وہ اس کا. باقی جو آپ نے کہا کہ یہ جو جھینگا کھانا اور کیکڑے وغیرہ کھانا, اس میں بہت دفعہ بیان ریکارڈ کروا چکا ہوں, خلاصہ یہ ہے کہ اس میں فقہا کا اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ کے نزدیک جائز نہیں ہے, امام شافعی امام مالک احمد بن حنبل کے نزدیک جائز ہے. تینوں اماموں کی دلیل کیا ہے؟ ان کی سمپل دلیل ہے, وہ کہتے ہیں قرآن مجید میں آتا ہے احل لکم صید البحر, تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال ہے, وطعامہ اور اس کا کھانا بھی, متاع لکم وللسیارہ, تمہارے اور مسافروں کے لیے ہم نے کیا کر دیا ہے حلال. وہ کہتے ہیں اس میں اللہ نے فرق نہیں کیا کہ مچھلی یا غیر مچھلی, تو سمندر ہو یا دریا ہو اس میں جتنی بھی مخلوق ہے سب کیا ہے؟ جائز ہے. یہ ان کی رائے ہے, سوائے صرف مینڈک کے بارے میں چونکہ الگ سے حدیث میں آتا ہے کہ حرام ہے, تو امام شافی نے سمندر کے مینڈک کو مستثنا کیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ ان کی دلیل ہے ان حضرات کی, اور اسی دلیل کے بیس پر شافی حضرات جھینگا بھی کھاتے ہیں, کیکڑا بھی کھاتے ہیں, اور جو بھی چیزیں وہ سب کھا لیتے ہیں. امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ صرف مچھلی حلال ہے, اس کے علاوہ سمندر میں کچھ بھی حلال نہیں ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ سب سے پہلے ایک منٹ بات مکمل ہو جائے نا, سب سے پہلے جو قرآن مجید کی جو آیت ہے نا, احل لکم الصید البحری وطعامہ, سمندر کا شکار تمہارے لیے حلال اور اس کا کھانا بھی, وہ کہتے ہیں یہ آیت جس سیاق و سباق ہے نا اس کا, وہ سیاق و سباق یہ ہے کہ اس سے پہلے آیت یہ ہے کہ تمہارے لیے خشکی کا شکار حرام ہے جب تک تم حالت احرام میں ہو, کیونکہ احرام میں جب آئے کرتے تھے نا تو احرام میں آپ جانور حلال جانور بھی شکار نہیں کر سکتے. اسی میں آگے اللہ نے فرمایا سمندر کا حلال ہے. تو امام حنیفہ اور ان کے دونوں شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد, یہ دونوں شاگردوں نے بھی بہت سارے مسائل میں ابو حنیفہ سے اختلاف کیا ہے, لیکن اس مسئلے میں امام حنیفہ کی دلیل اتنی مضبوط تھی کہ انہوں نے اس میں ابو حنیفہ سے اتفاق کیا ہے. تو وہ تین امام اس طرف ہیں, یعنی تین اگر اس طرف ہیں تو تین اس طرف بھی ہیں. تو ان کی یہ ہے کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے نا کہ تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال ہے, تو اس سے مراد ہر قسم کا شکار حلال نہیں ہے, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ احرام میں جو پابندیاں ہیں نا شکار پر, وہ خشکی کے جانور پہ پابندیاں کا اطلاق ہوگا, سمندر کے جانوروں پر ان پابندیوں کا اطلاق نہیں ہوگا. یعنی حالت احرام میں آپ سمندر میں شکار کر سکتے ہیں اور اس کا جو طعام ہے وہ کھا سکتے ہیں, باقی کیا کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے ایک الگ بحث ہے, اس کا اس میں تذکرہ نہیں ہے. اب کیا کھا سکتے ہیں کیا نہیں کھا سکتے, تو اس کے بارے میں صحیح حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احلت لنا میتتان, دو مردار ایسے ہیں جو ہمارے لیے حلال ہیں, السمک والجراد, آپ نے فرمایا ایک مچھلی اور ایک ٹڈی, یہ جو ٹڈی نہیں کھیتوں کو چٹ کر جاتی, یہ دو مردار ہمارے لیے کیا ہیں حلال. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن میں حرمت علیکم المیتہ, اللہ نے فرمایا تمہارے لیے مردار حرام ہے, کوئی بھی جانور ذبح کیے بغیر آپ نہیں کھا سکتے کوئی بھی جانور, تو اس سے پتہ چلتا ہے ہر طرح کے مردار حرام ہیں. لیکن حدیث میں دو چیزوں کو مستثنا کیا جا رہا ہے, مچھلی اور ٹڈی, ان کا تو ذبح کرنا ممکن ہی نہیں ہے, تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استثنا کر دیا کہ مچھلی اور ٹڈی اس اصول سے کیا ہے مستثنا. تو امام حنیفہ کہتے ہیں صرف مچھلی کا استثنا ہے, باقی چیزوں کا استثنا نہیں ہے. ایک دلیل ہو گئی. دوسری دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں آتا ہے وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ, کہ نبی کی ذمہ داری ہے کہ تم پر خبیث اور ناپاک چیزوں کو حرام کر دیں گے. تو بہت ساری چیزیں, اگر سمندر کی آپ ہر طرح کی مخلوق کو حلال, بھائی یہاں یہ کام نہ کریں, بیان چل رہا ہے نا کائنڈلی ادھر چلے ہیں, اگر سمندر کی ہر مخلوق کو آپ حلال کر دیتے ہیں تو سمندر میں تو ایسا گند نکلتا ہے کہ کوئی بھی اس کی طرف بڑھنے کی کوشش ہی نہیں کرے گا, وہ صرف چائنیز ہی کا حوصلہ ہے کہ وہ کھا لیں, انگریز بھی نہیں کھاتا اس کو. تو صرف جھینگے کا کیکڑے کا مسئلہ نہیں ہوگا. تبھی میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کو ابو حنیفہ پہ اعتراض کرنا ہے نا تو پھر آپ کچھوا کھانے کا بھی کو بھی جائز قرار دو, کیونکہ وہ بھی پانی میں بھی رہتا ہے خشکی میں بھی, جیسے کیکڑا پانی میں بھی رہتا ہے اور خشکی میں بھی, مگرمچھ پانی میں بھی رہتا ہے اور خشکی میں بھی, تو مگرمچھ بھی حلال ہے, مگرمچھ کے انڈے بھی حلال ہیں, کچھوے کے انڈے بھی حلال ہیں, جبکہ کوئی بھی کسی کی بھی طبیعت اس کی طرف مائل نہیں ہوگی. تو یہ خبائث میں داخل ہے, خبائث کا مطلب جو خبیث چیزیں ہوتی ہیں, تو سمندر میں ایسا گند نکلتا ہے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے قرآن سے کہ خبائث سارے کے سارے کیا ہیں, حرام ہے. اگر ہم مچھلی کے علاوہ ہر چیز کو حلال قرار دے دیں تو پھر تو بہت سارا گند ہو جائے گا, جو اس میں بہت گند نکلتا ہے جس سے گھن آتی ہے انسان کو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو دو چیزوں کو مستثنا کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, مچھلی اور ٹڈی, اس کے علاوہ سمندر میں آپ کسی چیز کو نہیں کھا سکتے. ایک اور اہم ترین بات یہ کہ دیکھو جس چیز میں ابتلا ہوتا ہے نا اس کے بارے میں ایک دو حدیثوں سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. ابتلا کا مطلب صحابہ کرام, یہ جو عرب ہے یہ تو تین طرف سے جزیرہ ہے, جزیرہ نما ہے ان کے یہاں, تو تینوں طرف اگر سمندر میں مچھلی کے علاوہ بھی مخلوق حلال ہوتی تو کسی ایک صحابی یا تابعی سے ثابت تو ہوتا کہ انہوں نے جھینگا یا کیکڑا کھایا ہو, جبکہ کوئی ضعیف حدیث بھی ہمیں اس بارے میں نہیں ملتی. حالانکہ جو ساحل سمندر پہ رہتے ہیں وہ تو جتنا شوق سے مچھلی کھاتے ہیں اس سے زیادہ جھینگا اور کیکڑا کھا رہے ہوتے ہیں وہ. تو یہ بہت مضبوط دلیل ہے امام حنیفہ کی, کیونکہ میں نے بتایا تھا نا وہ امام صاحب پہلے قرآن کو وہ زیادہ اہمیت دیتے ہیں. تو قرآن کی جو دو آیتیں ہیں نا کہ تمہارے لیے مردار کو حرام قرار دیا گیا ہے, حدیث میں صرف مچھلی کو مستثنا کیا گیا ہے, تو اس آیت کو, اور پھر خبائث حرام ہے, تو کہتے ہیں اگر یہ سب چیزیں آ جائیں تو اس میں تو پھر کچھوے اور مگرمچھ اور بھی اور اس سے بھی زیادہ ایسی چیزیں جو انسان روز کو پھینکتا ہے کہ یار یہ کیا گند ہے, تو کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے, کسی تابعی سے ثابت نہیں ہے کہ مچھلی کے علاوہ کسی بھی چیز کو انہوں نے, ایک دفعہ کھانا بھی ثابت نہیں ہے. تو اس لیے اور پھر ویسے بھی گوشت جو ہے نا, گوشت اس میں اصل ہے حرمت, جب تک حلال ہونے کی دلیل نہ ہو اس کو کیا سمجھا جائے گا؟ حرام سمجھا جائے گا, جب تک حلال ہونے کی دلیل نہ ہو. تو سمندر کی دیگر جتنی مخلوق ہے اگر دلائل اس میں ٹکرا رہے ہیں کہ پتہ نہیں حلال ہے حرام ہے, تو جب تک حلال ہونے کی واضح دلیل نہیں ہوگی شریعت کے اصول کے مطابق اس کو حرام ہی سمجھا جائے گا, کیونکہ گوشت میں شریعت نے احتیاط کا حکم دیا. اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے آپ نے کسی جانور کو اللہ کا نام لے کے شکار کیا, گولی لگی اور ادھر سے کسی کتے نے بھی آگے مار دیا اس کو, اب آپ کو نہیں پتا چل رہا کہ یہ آپ کی تیر سے, تیر کی مثال دے رہا ہوں میں زیادہ بہتر ہے, کہ آپ کے تیر سے یہ مرا ہے یا کتے کے کاٹنے سے مرا ہے, تو وہ حرام ہے آپ کے لیے, کیونکہ اس میں کیا پیدا ہو گیا؟ شک پیدا ہو گیا. جب تک یقین نہ ہو اس کو حرام سمجھا جائے گا. اب اسلامی ملکوں میں چونکہ سب مسلمان ہی ہیں تو وہاں تو شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. غیر مسلم ملک میں ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ذبیحہ آیا تو آپ اس بیس پہ نہیں کھا سکتے, کوئی گوشت آیا, ذبیحہ نہیں, گوشت آیا آپ کے پاس, آپ امریکہ میں, تھائی لینڈ میں کہیں تھے, گوشت پکا کے لے آیا کوئی غیر مسلم, امکان تو ہے, ہو سکتا ہے کسی مسلمان سے ذبح کرایا ہو, لیکن اس امکان کی بیس پہ آپ کھا سکتے اس کو؟ نہ, آپ تحقیق کرو گے بھائی کیسے کسی مسلمان سے ذبح کرایا کہ نہیں کرایا, اور اگر وہ خبر دیتا ہے تو اس کی خبر پر بھی اعتماد نہیں ہے, کوئی حلال سرٹیفکیٹ دکھاؤ, کوئی ادارہ دکھاؤ. اس لیے ہم کہتے ہیں غیر مسلم کنٹری میں تحقیق کرنی پڑے گی آپ کو. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ گوشت میں اصل یہ کہ وہ حرام ہے جب تک حلال ہونے کی دلیل نہ ہو, نباتات میں اصل یہ کہ حلال ہیں جب تک حرام ہونے کی دلیل نہ ہو, کیونکہ نباتات ہر قسم کے کھا سکتے ہیں, اس میں جب تک حرام ہونے کی دلیل نہیں ہوگی تو آپ حلال ہی سمجھیں گے, لیکن گوشت میں جب تک حلال ہونے کی دلیل نہیں ہوگی آپ اس کو کیا سمجھیں گے؟ حرام سمجھیں گے. تو امام حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی مچھلی کے حلال ہونے پر تو دلائل ہیں, قرآن میں بھی تذکرہ کر دیا, نبی نے بھی کھایا اس کو, صحابہ بھی کھاتے تھے, صحیح حدیث ہے کہ دو ہمارے لیے مردار حلال ہیں, اس کے علاوہ کے بارے میں دلائل یہ کہتے ہیں کہ ناجائز ہے. اور اگر آپ ان دلائل سے نہیں مانتے تو وہ خاموش ہے شریعت اس بارے میں. تو جب تک ان کے حلال ہونے کی واضح دلیل نہیں ہوگی ان پہ ناجائز ہونے کا ہی احتیاطاً فتویٰ لگایا جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایک آخری بات کر کے میں اس بحث کو سمیٹتا ہوں. یہ اختلاف تو ہے جی کیکڑے میں اور جو بھی مگرمچھ وغیرہ سب چیزوں میں, ہم اس کو ناجائز سمجھتے ہیں صرف مچھلی کو. جھینگے کے بارے میں خود حنفیوں میں اختلاف ہے, صرف جھینگے کے بارے میں. وہ اس اختلاف کی بیس یہ ہے کہ جیسے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب وہ جھینگے کو جائز کہتے ہیں, حالانکہ وہ فقہ حنفی ہی کو فالو کرتے ہیں, وہ جائز اس بیس پہ کہتے ہیں کہ یہ مچھلی ہی کی ایک قسم ہے. سمندر کی مچھلی حلال ہے یا نہیں ہے؟ تو اب وہ کہتے ہیں کہ یہ کس کی قسم ہے؟ مچھلی کی قسم ہے. جب مچھلی کی قسم ہے تو یہ جائز ہے, جبکہ ہمارے ہاں جو احناف میں جو جمہور علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ مچھلی کی قسم میں یہ داخل نہیں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا جو استدلال ہے وہ یہ ہے, میں نے پورا ان کا رسالہ پڑھا, اسی طرح بنگلہ دیش کے علماء بھی اس کو مچھلی کی قسم میں داخل کرتے ہیں. مفتی عبدالسلام چاٹگامی رحمت اللہ علیہ بڑے مفتی تھے بنوری ٹاؤن کے, بنگلہ دیش سے ان کا تعلق تھا, وہ بھی کہتے تھے یہ مچھلی کی قسم میں داخل ہے. اور اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ بھائی جتنی بھی لغت کی کتابیں ہیں نا اس میں جھینگا مچھلی لکھا ہوتا ہے. کیا لکھا ہوتا ہے؟ جھینگا مچھلی. جو مولانا یوسف جیلانی شہید رحمۃ اللہ علیہ تھے یا مفتی رشید احمد صاحب یا جو ہمارے جو جامع الرشید کا فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ بھائی یہ مچھلی کی قسم میں داخل نہیں ہے. اور اس کے دلائل, پہلی بات میڈیکل سائنس, کیونکہ ہر فیلڈ میں نا اس کے ماہرین کی رائے کا اعتبار ہوتا ہے. تو جتنے بھی ڈاکٹروں سے ہم نے رابطہ کیا ہے, مفتی رشید احمد صاحب کے دور میں تو تمام بہت سارے ڈاکٹروں کا پورا پینل بلایا تھا اور ان کا تھا میڈیکلی یہ کیا ہے, انواع ہوتی ہیں نا جانوروں کی, تو کیا مچھلی میڈیکلی کسی بھی طرح سے, سوری جھینگا جو ہے وہ میڈیکل سائنس کی نظر میں کسی بھی طرح مچھلی کی اقسام میں داخل ہے یا نہیں ہے؟ تو ان ڈاکٹروں کی رائے یہ تھی کہ میڈیکلی انسان کو گدھا کہہ دینا اتنا عجیب نہیں ہے, جھینگے کو مچھلی کہہ دینا بہت, کیونکہ انسان اور گدھے میں بہت ساری چیزیں ایک جیسی ہیں, ریڑھ کی ہڈی ہے, چلتے ہیں دونوں, لنگس ہیں, سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ, بہت ساری چیزوں میں مماثلت ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انسان گدھا ہے ڈاکٹروں کی نظر میں, یعنی ان میں بہت ساری چیزیں آپس میں کیا کرتی ہیں, میچ کرتی ہیں. جھینگے میں اور مچھلی کا تو کوئی عضو بھی ایک دوسرے سے مشابہ نہیں ہے. تو وہ یہ کہتے تھے کہ میڈیکلی تو یہ امپوسیبل ہے کہ آپ جھینگے کو مچھلی کی اقسام میں داخل کر لیں. حضرت اقدس حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ بھائی ہمیں اتنی پیچیدگی میں میڈیکلی جانے کی ضرورت نہیں, عرف میں اگر اس کو مچھلی سمجھا جاتا ہے تو ہم کیا سمجھیں گے, مچھلی تو عرف میں تو لکھا ہوا ہے, یعنی وہ میڈیکل سائنس پہ وہ کہہ رہے ہیں اس کا مدار نہیں ہوگا بلکہ اس کا مدار ہوگا ڈکشنری میں, لغت میں اس کو مچھلی لکھا گیا ہے تو اب اتنی پیچیدگی کی کیا ضرورت ہے, گنجائش کا پہلو دو لوگوں کو. لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ لغت میں, جو حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے اس کا جواب دیا ہے ان کے رسالے کا, کہ لغت میں مچھلی لکھنے سے یہ کہہ دینا کہ عرف میں مچھلی سمجھا جاتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ لغت میں تو سمندری گھوڑا بھی ہے, تو کیا ہم اس کو گھوڑے کی اقسام میں داخل کر لیں گے؟ لغت تو یہ دیکھتی ہے کہ ذرا سی بھی مناسبت ہونا تو اس کو کوئی نام دے دیا جائے. عرف میں جھینگے کو مچھلی سمجھا بھی نہیں جاتا. میں اگر آپ سے کہتا ہوں کہ جاؤ مچھلی لے کر آؤ تو کوئی جھینگا لے کر آئے گا؟ میں اگر قسم اٹھاتا ہوں کہ اللہ کی قسم میں نے, خدا کی قسم میں مچھلی نہیں کھاؤں گا, اگر جھینگا کھا لے گا تو اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی کیونکہ اس نے مچھلی نہیں. عرف میں یہی یعنی مفتی بھی کہے گا کہ تم کیا سمجھ رہے تھے جھینگا اس میں داغ, وہ کہے گا نہیں میں تو جھینگا کھایا مچھلی تھوڑی کھائی ہے میں نے. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ عرف میں بھی اس کو مچھلی نہیں سمجھا جاتا. تو اس لیے ہماری رائے میں اس کے یہ والے جو دلائل ہیں نا کہ مچھلی کی اقسام میں نہیں ہے, یہ دلائل کی دنیا میں بہت مضبوط ہے. البتہ ایک چھوٹ میں لوگوں کو دیتا ہوں, میں یہ کہتا ہوں فقہا ہی کا ایک اصول ہے کہ جس چیز میں ابتلا بہت زیادہ ہو جائے, جس چیز میں ابتلا سمجھتے ہیں بہت زیادہ لوگ مبتلا ہو جائیں. ابے مبتلا گاڑا لفظ ہے, مبتلا بھی بھول گئے ہیں نا لوگ, انگلش میں کیا کہیں گے مبتلا کو؟ ایک چیز کا رواج بہت زیادہ ہو گیا ہو تو خود فقہ حنفی ہی کا اصول ہے کہ اگر اسلام میں اس کی کوئی گنجائش دوسرے فقہ میں ملتی ہے اور وہ چیز سوسائٹی میں بہت زیادہ پھیل گئی ہے تو اس کے پھر اس علاقے میں جہاں وہ بہت زیادہ پھیل گئی ہو پوری قوم سے چھڑوانا ناممکن ہو تو دوسرے فقہ پہ فتویٰ دینے کی گنجائش. یہاں ہمارے ہاں جھینگے کا بہت زیادہ رواج نارملی نہیں ہے, بنگلہ دیش میں بہت زیادہ رواج ہے, وہ صدیوں سے کھاتے آ رہے ہیں حالانکہ وہ ٹوٹلی فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں بنگلہ دیش. تو میں وہاں بنگلہ دیش میں کے لیے کہتا ہوں کہ یار اب ان کو یہ کہنا کہ جھینگا چھوڑ دو, وہ دنیا چھوڑ دیں گے, جھینگا نہیں چھوڑیں گے وہ. تو میں بنگلہ دیش کے علماء سے کہتا ہوں کہ فقہ حنفی کو چینج نہ کرو, فقہ حنفی میں تو جائز نہیں ہے. لیکن فقہ حنفی میں ہی ایک اصول ہے حضرات فقہا کا کہ اگر ابتلا کسی چیز میں بہت زیادہ ہو جائے اور لوگوں سے وہ عادت چھڑوانا ممکن نہ ہو تو پھر یہ ضرورت ہے, تو ضرورت میں امام شافعی کے قول پہ فتویٰ دیا جا سکتا ہے. تو صرف جھینگے کی حد, کیکڑے کی طرف نہ جاؤ, مگرمچھ کے انڈے مت کھاؤ, کچھوے کے انڈے مت کھاؤ, اور جو سمندر سے آڑی ترجی چیزیں نکل رہی ہیں وہ مت کھاؤ. صرف جھینگے کی حد تک بنگلہ دیش میں گنجائش دی جا سکتی ہے, وہ صدیوں سے کھاتے آ رہے ہیں, ان کو چھڑوانا دنیا چھوڑ دیں گے, وہ جھینگا نہیں چھوڑیں گے. تو کہیں ایسا رواج ہونا تو پھر اس میں جو ہے وہ دوسرے فقہ پہ عمل کیا جا سکتا ہے, کیونکہ بہرحال ایسا تو نہیں ہے نا کہ اتفاقی مسئلہ ہو. کتے کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ آپ کہیں مسلمان چائنا میں جو رہتے ہیں تو چائنیوں کو دیکھ دیکھ کے سب نے کتے کھانا شروع کر دیے, اس کی گنجائش نہیں ملے گی. وجہ اس کی ہے کہ کتا سب کے نزدیک کیا ہے؟ حرام ہے. لیکن جہاں علماء مجتہدین ہی کا اختلاف آ جائے, ائمہ اربعہ ہی کا اختلاف آ جائے, چاروں اماموں کا اختلاف آ جائے, چونکہ ان اماموں کو بھی ہم بڑی ویلیو دیتے ہیں, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی علاقے میں بہت زیادہ رواج پڑ گیا ہے تو اس کو چھوڑنا ممکن نہیں ہے, تو بھائی اس اختلاف کا فائدہ ایسی جگہ پہ اٹھایا جا سکتا ہے. اس کی ایک مثال دے دوں کہ اگر کسی عورت کا شوہر مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا, گم ہو گیا, پتہ ہی نہیں کہ سالوں نے اٹھایا ہے یا پولیس نے اٹھایا ہے یا کہاں ہے, یا ایک سال ہو گیا, دو سال ہو گیا, تین سال ہو گئے, چار سال ہو گئے, تو فقہ حنفی, فقہ شافعی, فقہ حنبلی تینوں فقہ میں جب تک اس کی موت کا 100% یقین نہیں ہو جاتا, عورت کہیں اور شادی بولو نہیں کر سکتی. نہیں کسی کے نکاح میں جب تک یقین نہیں ہوگا ہم کیسے, اور یقین ہوتا ہے 100 سال کے بعد جا کے, 99 سال کے بعد جا کے, تو 99 سال میں رہ گیا گیا وہ خود ہی ہو سکتا ہے مر جائے, اس میں کہ نہیں کر سکتی. وہ 99 سال ایک تعبیر ہے کہ 99 سال تک نہیں, مطلب یہ کہ نہیں کر سکتی. اب ہوا یہ تھا ہندوستان میں ہندو بلوائی آتے تھے, بہت سارے مسلمانوں کو کاٹ کے چلے جاتے تھے, اس میں لاکھوں مسلمان لاپتا ہو گئے. جب یہ ظلم ہوا ہے نا ہندوستان میں, اب بھی ہوتا رہتا ہے, ہزاروں عورتیں کا پتہ ہی نہیں کہ ان کا شوہر زندہ ہے کہ مر گیا. تو اب ایسی شدید ضرورت کے موقع پر, ایک دو عورتوں کا مسئلہ تھوڑی تھا, ایک بلوا ہو گیا نا عمومی بلوا, ابتلا پھیل بہت زیادہ ہو, تو پھر مولانا شیخ تھانوی رحمتہ اللہ علیہ اور جتنے بھی ہمارے دیوبند کے علماء ہیں انہوں نے مجلس کی, انہوں نے کہا کہ اگر ہم فقہ حنفی پہ رکھیں گے یہ تو ہزاروں عورتوں کو ان کا پتہ ہی نہیں چل رہا شوہر زندہ ہے مر گیا ہے. تو پھر فقہ مالکیہ کو لیا گیا ایسی شدید ضرورت کے موقع پہ. ہم کہتے ہیں عوام کے لیے جائز نہیں کہ خود ہی چھلانگے مارے, علماء خود سمجھتے ہیں کہ کس موقع پر دوسرے فقہ پہ فتویٰ دینے کی گنجائش ہے. تو خود علماء نے قائل کیا, بیٹھے اجلاس ہوئے, تو پھر فقہ مالکیہ پہ فتویٰ دیا گیا, بھئی ایسی شدید ضرورت میں ہزاروں عورتوں کا مستقبل داؤ پہ لگ رہا ہے, تو فقہ مالکیہ میں یہ ہے کہ عورت چار سال انتظار کرے, کیس کرے عدالت میں, جج یہ سمجھتا ہے کہ مارکیٹ میں مل ہی نہیں تھا شوہر, تو پھر وہ اس کا نکاح عدالت ختم کر کے کہیں اور نکاح کرا دے گی. پھر پرانا والا شوہر اگر مل گیا تو مالکی فقہ میں تو ہے کہ نئے والے کے ساتھ ہی رہے گی, لیکن فقہ حنفی میں ہی علماء نے کہا ہم نے چونکہ ضرورت کی وقت کی حد تک لیا ہے, تو اب جب پرانا آ گیا ہے تو اب ضرورت کیا ہو گئی, ختم, اب یہ پرانے کے پاس جائے گی, نئے سے نکاح ختم کیا جائے گا اس کا. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو ضرورت کے وقت علماء خود گنجائش دیتے ہیں کہ بھائی, اور یہی اسلام کا ایک اختلاف کا ایک فائدہ ہے, ایک فلیکسیبلٹی رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے تاکہ قیامت تک یہ دین اور مذہب چل سکے سوسائٹی کے حساب سے. تو خود سے یہ کام نہ کیا کریں پینترے بدلنے والا, لیکن علماء خود گنجائش دے دیتے ہیں جہاں اطلاع ہو, جہاں عادت چھڑوانا پاسبل ہی نہیں رہا تو گنجائش دے دیتے ہیں کہ بھائی کیکڑے کے بارے میں تو نہیں دیتے گنجائش, اسی طرح یہ مگرمچھ کے انڈے منڈے نہیں کھائیں آپ, ٹھیک ہے نا, لیکن جھینگے کے بارے میں خود حنفی علماء گنجائش دے دیتے ہیں کہ اگر کہیں اطلاع بہت زیادہ ہے تو بھائی اس پہ زیادہ شدت مت کرو, کھانے دو اس کو, امام شافی کے قول کو لینے دو اس کو. میرا معمول یہ کہ میں نہیں کھاتا جھینگا, کیونکہ مجھے کیا ضرورت ہے بھائی, بیسیوں کم چیزیں, مچھلی کی 100 اقسام ہیں, وہ پہلے کھا کے فارغ ہو جائیں تو جھینگے کے بارے میں سوچیں گے, لیکن اگر کوئی میرے سامنے بیٹھ کے کھا رہا ہو تو میں اس کو کچھ کہتا بھی نہیں ہوں, کیونکہ بہرحال علماء حنفیہ میں ہی اختلاف ہے, تو آپ کیوں اپنی رائے دوسرے پہ تھوپ رہے ہو؟ تو بہت سے لوگ ڈٹائی کے ساتھ مجھے منہ چڑا چڑا کے جھینگے کھا رہے ہوتے ہیں میرے سامنے, تو میں اپنی رائے تھوپتا نہیں ہوں, تو کہتا ہوں کھانے دو, اب اختلاف ہے اس میں کیا کریں, کھا رہے تو کھانے دو. ایسا نہ ہو کہ اب آپ کھانا چھوڑیں تو جا کے ہر ایک کو ٹارچر کرنا شروع کر دیں, تو اختلافی چیز ہے تو اس کو ہلکا پھلکا ہی رہنے دیں, احتیاط خود کریں آپ. اتنی ساری چیزیں ہیں, امام صاحب کا موقف جو ہے دلیل کے لحاظ سے بہت مضبوط موقف ہے, بہت مضبوط موقف ہے, کسی صحابی نے نہیں کھایا, کسی تابعی نے نہیں کھایا, بھائی مچھلی کھائی ہے تو مچھلی کھاؤ آپ. تو خلاصہ یہ نکلا کہ اگر کوئی میرے سامنے بیٹھ کے کتا کھائے گا وہ میں نہیں کھانے دوں گا, میں کہ تیری رائے تو ادھر بیٹھ کے کھاؤ, جھینگا کھائے گا تو چونکہ اختلافی مسئلہ ہے اس کو میں کھانے دوں گا, مجھے کھلانے کی کوشش کرے گا تو میں نہیں کھاؤں گا. کیونکہ میرا خیال یہ ہے کہ اگر انسان اسی طرح رخصتوں پر ادھر ادھر تلا بازیاں کھاتا رہے نا تو برکت ختم ہو جاتی ہے, پھر اس میں پھر وہ سری ناجائز کی طرف بھی جانا شروع کر دیتا ہے. اپنے بارے میں میرا بھائی یہ موقف ہے کہ بھائی جیسی ہاں کوئی چیز ساری چیزیں ہی کھانے کو ختم ہو جائیں پھر کتے سے بہتر ہے آدمی کیا کھا لے, کھانا نہ مل رہا ہو پھر یار اختلاف سے فائدہ اٹھاؤ, بھوکا تو نہیں رہنا نا, پھر اختلاف, لیکن ایسا ابھی ہے نہیں سب کچھ کھانے کو مل رہا تو میں جھینگے کی طرف ڈائریکٹ کیوں جاؤں, احتیاط پر عمل کروں, کسی صحابی نے نہیں کھایا کسی تابعی نے نہیں کھایا تو میں احتیاط پر عمل کرتا ہوں, کتا کھائے گا میرے سامنے تو میں اس کو کتوں کو کھلا دوں گا پھر میں. تو یہ ہے اس بارے میں پوری رپورٹ میں نے پیش کی. باقی جو لوگ اس میں ابو حنیفہ پہ طنز کرتے ہیں نا کہ ابے حنفیوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, کوئی دلیل نہیں ہے, سمندر کی سب چیزیں جائز ہیں, تو ان کو بس ایک جو طنز کر رہا ہے, جو طنز نہیں کر رہا تو اختلافی مسئلہ ہے بھائی, جو بعض لوگ طنز کرتے ہیں تو ان کو بولا کرو پھر مگر مچھ کے انڈے کھانے کا بھی فتویٰ دے, تو پھر تو کچھوے کے انڈے کے جائز ہونے کا بھی فتویٰ دے تاکہ وہی انڈے لوگ اٹھا اٹھا کے تیرے سر پہ مارے, تو پھر اتنی بات نہیں, پھر پوری بات کرو آپ. تو یہ ہے اس مسئلے کی تھوڑی سی میں نے آپ کے سامنے ڈیٹیل. اچھا جھینگے کا بزنس جائز ہے, کاروبار جائز ہے, وجہ اس کی یہ کہ بالاتفاق حرام نہیں ہے, جو چیزیں چاروں اماموں کے نزدیک بالاتفاقی طور پہ حرام نہیں ہوتی نا, تو اس میں کیونکہ اب امام شافی کے فقہ کو جو لوگ فالو کرتے ہیں وہ تو امام شافی کی رائے پر اعتماد کرتے ہیں, تو چونکہ عالم اسلام میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اس کو جائز سمجھتے ہیں, تو بزنس اسی چیز کا حرام ہوگا جو بالاجماع حرام ہو. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ بھی ایک چھوٹ ہے کہ بہت سے لوگ سی فوڈ کا بزنس کرتے ہیں تو جھینگے کا بزنس کر سکتے ہیں, کیکڑے کا بزنس وہ کر سکتے ہیں, چھپکلیوں کا بزنس نہیں کر سکتے آپ, سمجھ رہے, کتوں کا بزنس نہیں کر سکتے آپ, لیکن جھینگے کا بزنس کیونکہ بالاتفاق حرام نہیں ہے. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ جو چاروں اماموں کو فالو کرتے ہیں ان کی رائےوں میں کتنے اعتدال ہوتے ہیں کہ ہر چیز کو اس کا درجہ دیتے ہیں, لیکن جو ان چاروں اماموں کو فالو نہیں کرتے نا, آپ جب ان سے مسئلہ پوچھیں تو آپ اکثریت ایسی نظر آئے گی متشدد, اپنی رائے تھوپنا اور اس پہ پڑ جانا. تو میں نے دیکھے کلپ جو ہمارے خلاف لوگ کہتے ہیں ابو حنیفہ نے جھینگے کو وہ کر دیا اور کیکڑے کو نہ جائے, کوئی دلیل نہیں ان کے پاس, قرآن تو کہتا ہے سمندر کی مخلوق حالا, قرآن جو کہتا ہے اس کا تیاغ و سباق تو دیکھو بھائی, تو رائے تھوپتے بھی ہیں پھر چیلنج بازیاں بھی کرتے ہیں, پھر چیلنج کا جب جواب دو تو مارکیٹ سے شارٹ ہو جاتے ہیں, تو یہ مارکیٹ میں چل رہا ہے. تو اس لیے اعتدال کی راہ وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی. میں نہیں کھاتا, میں بھی فقہ انفی کو فالو کرتا ہوں, کیونکہ فقہ انفی کی میں مشکلات کو اگر لے رہا ہوں تو آسانیاں بھی تو لے رہا ہوں نا. اب یہ بات ہے کہ آسانیاں ادھر سے مشکلات میں ادھر ٹن ماروں, اور جب فقہ شافی میں کوئی مشکل آئے تو حنفی کی طرف آ جاؤں, تو اللہ کو میں قیامت میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ کو میں کیا جواب, میرے جسم سے خون نکلا تو میں کہوں یار میں نے جو ہے نا امام شافی کی رائے ہے کہ جی وہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا, تو ایسے ہی چلو جھینگے میں بھی امام شافی کی رائے کو فالو کر رہا ہوں. اللہ کہے گا امام شافی تو کہتے ہیں کہ جب نکاح میں فاسق گواہوں تو نکاح ہوتا ہی نہیں ہے, تو تو نے ٹیسٹ کروایا تھا جب تیری شادی میں جو گواہ بن رہے تھے وہ سارے نیک پرہیزگار تھے؟ تو میں کہوں ابو حنیفہ کی رائے میں تو ہو گیا. تو اللہ میاں کہے گا ادھر تو بھی تو ادھر جا رہا ہے, کبھی کیا کر رہا ہے, خواہشات کا غلام ہے تو. پھر میں جب صدقہ فطر دے رہا ہوں پیسوں میں, تو اللہ میاں کہے گا امام شافی کہتے ہیں پیسوں میں تھوڑی دیا, تو بڑے آرام سے پیسے رکھ کے رہا ہے, رسید کٹا دی. امام شافی کی رائے یہ کہ حدیث میں گندم ہے تو گندم ہی دینا پڑے گا. اب میں کہا کہ گندم کی بوری کون اٹھا کے لائے گھر سے, پیسے پکڑاؤ رسید کٹاؤ. تو اللہ میاں کیا کہے گا, بھائی تو نہ تیرا مقصد شریعت فالو کرنا نہیں ہے, تیرا مقصد کیا ہے؟ خواہشات. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں بھائی ایک فقہ کو فالو کرو اور دوسرے کو ٹھیک سمجھو.